And now there's Dentastic Deep Clean, which encourages chewing, keeping dogs and their mouths happier even longer. Smile. It's Dentastic time.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا اگلی صورتوں کے ساتھ ساتھ ایمان بھی بڑھتا ہوا دیکھ رہا؟ یقیناً لگ رہا ہوگا. ان صورتوں کو جذب کریں. دیکھیں آج کل آپ باقی تمام فکروں سے آزاد ہو سوائے اس فکر کے کہ ہم نے کلاس میں آنا ہے. اور جتنا زیادہ آپ اس کو اپنے اندر لے سکیں گے اتنا ہی آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے اندر فرق محسوس ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک جب سمجھ آنے لگتا ہے تو خود کو جو شروع میں فیلنگز آتی ہیں وہ خود کلامی کی ہوتی ہیں. کہ میں خود سے بات کر رہی ہوں اور میں اس طریقے سے خود سے, یہ نہیں لگ رہا ہوتا اس وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں یا قرآن سے کر رہے ہیں یا ہم بہت ریلیجس ہو گئے. آئی ڈونٹ نو میں کیسے آپ کو سمجھاؤں, لیکن ایک عجیب سی بات ہے. وہی بات ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ اللہ ہی کی شان ہے جو ہمیں لیتی ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سنتے ہیں شروع سے اور بالکل فوکسڈ, بالکل ان انٹرپٹڈ, ایک ایک لفظ پہ کہیے جی اللہ جی, جی اللہ جی, ٹھیک ہے؟ اور جہاں سے پھر آج لیسن ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل
جی اب تو ایسے لگتا ہے کہ تلاوت رکے تو کسی نے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھین لیا آپ کو بھی ایسے لگتا ہے چلتی چلتی تلاوت رکتی ہے نا جب ایسے لگتا ہے کہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی کدھر گیا جس سے میں بات کر رہی تھی اور قرآن کے ساتھ اسی طرح کی دوستی ہمیں کرنی ہے کہ بالکل ہمیں ایسی محسوس ہو کہ جیسے ہم کسی اپنے پیارے سے باتیں کر رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ صاد کس طرح انسان کی انا اور اس کے اندر اٹھنے والی ضد جو حق بات کو سننے کے بعد پیدا ہوتی ہے اس کو دبانے والی صورت ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو یہ بات عجیب لگی کہ سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ بنا دیا جائے ہر دور میں لوگوں کو یہ مشکل لگا کہ صرف ایک اللہ کو پکارا جائے یاد رکھیے کہ اللہ کو پکارنا انسان کی فطرت میں ہے شیطان جو چیز مشکل بنا دیتا ہے وہ صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے اس کا فرق نوٹ کریے تو آپ کو انسانی زندگی میں بھی بہت مثالیں دکھیں گی وہ لڑکیاں جن کی عادات بگڑ چکی ہوتی ہیں ان کو شوہر کے ساتھ رہنا برا نہیں لگتا لیکن صرف ایک شوہر کے ساتھ رہنا برا لگتا ہے اور یہی مثال مردوں میں بھی آتی ہے تو دنیا میں تو کوئی کسی کے ساتھ خیانت کرے فلاٹ کرے تو وہ جو چاہے چاہے اس کی مرضی لیکن اللہ کے معاملے میں انسان کو بہت سنجیدہ ہونا چاہیے پھر اسی طرح ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان کی مثالیں دیکھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت زیادہ دیتا ہے آزمائش بھی اس کی آتی ہے اور نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے فیصلوں پر اپنا اختیار نہیں رکھتے آخر میں جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ حضرت سلیمان کی اپنے گھوڑوں کو اللہ کی چیز کے راستے میں رکاوٹ بننے کی وجہ بناتے ہوئے راستے سے ہٹانا تھا یہ چیز مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں ڈھونڈنی ہے کہ میں کیا چیزوں کو اپنے راستے سے ہٹاؤں کہ میں بھاگ سکوں چل رہی ہوں تو دوڑوں دوڑ رہی ہوں تو اور تیز دوڑوں اور ایک ایک اس ہرڈل کو اتارتے جائیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے جائیے کہ میرے رب میرے لیے اپنی محبت سب سے پیاری محبت کر دے تیری محبت سب سے زیادہ اور تیرا خوف سب سے زیادہ جب یہ کیفیت آتی ہے نا تو اسی کو پھر آپ تقویٰ کے مختلف درجوں میں ڈھالتے ہیں پھر انسان کو ہر چیز اللہ کے حکم سے ایک اور ہی اینگل سے دیکھنے لگتی ہے آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام क्या उनका अजीब सब्र था और फिर क्या अल्लाह की उनके ऊपर करामतें थी। ना किसी ने सब्रे अय्यूब किया और न अय्यूब की तरह उस पर सोने की टिड्डियां बरसी और न उसकी गई हुई जवानी वापस आई और उसको अल्लाह ने फिर माल और औलाद दिए। तो बहुत बड़ी चीज देखने वाले आज के सबक में कि सब्र के बाद अल्लाह सिर्फ वही चीज नहीं उससे भी अच्छी चीज देता है। शर्त एक है कि इंसान अब्द बनकर रहे और अल्लाह का बन के रहे। वो दुआ अपनी लबों पे रखिए इन पारों को पढ़ते हुए जो पिछले सबक के आखिर में हमने सीखी थी कि اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خوفك اخفض الاشياء الي وقت اني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا قررت عيون اهل الدنيا من دنياهم فقررني من عبادتك। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत को मेरे लिए हर चीज की मोहब्बत से बढ़ा दे, मुझ में अपना खौफ हर चीज के खौफ से ज्यादा कर दे, दुनिया की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौक गालिब कर दे, और जब तू दुनिया वालों को इनकी दुनिया से ठंडक दे तो मेरी आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रख। जिसको इस दुआ का यकीन हो गया ना फिर वो कभी पीछे नहीं होगा और हजरत अय्यूब को इसका यकीन था। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे आज के सबक में कि आखिरत के घर की याद के लिए खालिस होना इससे क्या मुराद है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार। अंबिया कराम के साथ अनयूजल हालात क्यों बने, अल्लाह ने उनकी मदद क्यों की, क्योंकि इन्होंने अपने दिलों को आखिरत के घर के लिए तैयार किया हुआ था। हम जिस इख्तमाम से दुनिया के घर बसाते हैं ना और उनको देखते भालते हैं, और जब यही चीज आखिरत के घर की में ढल जाती है तो दुनिया सिर्फ गुजारे की रह जाती है और असल असबाब आखिरत में जमा होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जन्नत के दरवाजे किन के लिए खुले होंगे और जन्नत में पाने वाली नेमतें अल्लाह ताला ने उनकी क्या झलकियां दी हैं, और इसी तरह फिर जहन्नुम का आंखों देखा हालात लगता है। इतनी जबरदस्त आयते हैं कैसे लगता है कि किसी विंडो में से खड़े आप जरूर देख रहे हैं अगर आप खुद वहां मौजूद नहीं हैं। और फिर हम देखेंगे कि इतने प्यारे बंदों के तस्करे के बाद इबलीस का तस्करा कि जिसने तकब्बुर किया और अपने आप को बड़ा बनाया, अकल को इस्तेमाल किया अल्लाह के हुक्म के आगे। याद रखिए कि अकल का इस्तेमाल गैर मशरू है जब अल्लाह के हुक्म के आगे किया जाए। अल्लाह किसी काम का हुक्म दे और आप अकल के घोड़े दौड़ाएं, समझ लीजिए कि आपने अकल का गैर शरई इस्तेमाल किया, और फिर वो अकल सलीम नहीं रहती बल्कि वो होशियार अकल बन जाती है। और इस तरह से फिर हम देखेंगे कि तकल्लुफ करने वाले कौन होते हैं। बहुत सिंपल आयते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल की तख्तियों पर लेने वाली। तो आइए आज के सबक का आगाज करते हैं हजरत अय्यूब के जिक्र से, और इनके जिक्र करते वक्त जरूर दिल में इनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह इन पर अपनी रहमतें कर, कि जिनका तू बार बार जिक्र कुरान में करता है यकीनन ये बहुत बड़ी शख्सियत होंगी। तसव्वुर में भी रखा करें कि ये नबी अगर आज के दौर में होते या हो तो इनके साथ क्या मामला किया जाता। आयत 41 वस्कुर अब्दना अय्यूब, और जरा याद तो कीजिए हमारे बंदे अय्यूब को। आप नोट कर रहे हैं इन आखिरी पारों में वस्कुर का लफ्ज, जिक्रा का लफ्ज, फिर मुखलसीन का लफ्ज, फिर इसी तरह से मुहदरीन का लफ्ज कसरत से आ रहा है। ऐसे लगता है कि अब कुरान का वो हिस्सा चल पड़ा कि जिसको आप बच्चे कह सकते हैं कि यहां रिमाइंडर्स हैं। अल्लाह ताला हम सबको रिमाइंडर्स देते हैं कि देखो सोच लो, भूली बातें वापस कर दो, जहन की तख्तियों को बदलो, तुमने अपने आप मुराद ये नहीं है कि सिर्फ बैठ के जिक्र करते जाओ वजीफे करते जाओ, बल्कि इससे मुराद है कि नसीहत लो, क्योंकि बस गुरु अमर है जिक्रा से। ठीक है, तो गोया के हमें आपको दावत दी जा रही है कि हम सब نصیحت لینے کے لیے حضرت ایوب کی کہانی سنیں. یہاں سے آپ کو سٹوری ٹیلنگ کا بھی تھوڑا سا ایک اندازہ ملے گا کہ عام طور پہ کہانیاں کون سی ہوتی ہیں، وقت گزاری کی ہوتی ہیں، فکشن ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام کی سٹوریاں ایسے لگتے جیسے ایور نیو ہیں، کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور ایوب علیہ السلام کا ذکر بہت کم ہے قرآن میں، تو آپ کہہ سکتے کہ یہ کبھی کبھی براڈ کاسٹ ہونے والی سٹوری ہے. تو کیا ہے سٹوری؟ آئیے دیکھتے. اس نادا ربہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو. میں نے اس کا یہ ترجمہ کیوں نہیں کیا کہ جب پکارا اس کو اس کے رب نے، تو اب آپ کو اس کا جواب یاد ہو چکا ہونا چاہیے. ربہ، ربا پہ زبر نے ثابت کیا کہ پکارا جس کو، وہ ذات رب تھی. اللہ رب کا لفظ یہاں ایک قسم کا مفعول بھی، یہ مفعول بن رہا ہے. تو کہا کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو. نوٹ کیجئے گا، کسی کے رب کو پکارنے سے وہ محبت نہیں آتی. رب محمد بھی کہہ دینا تو وہ بات نہیں بنتی جو ربی، ربنا، اللہم. تو پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ صرف رب کو پکارے، آپ کا اپنا ہے وہ، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اس کے ساتھ. بیچ کے سب کے لاحقے ہٹا کر ادب اور عزت کے ساتھ جب رب کو پکارتے ہیں تو آپ کو جو محبت محسوس ہوتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. کیا پکارا؟ انی مسنی الشیطان، بے شک مجھ کو چھو لیا ہے شیطان نے، بھی نصب شدید بیماری کے ساتھ، وعذاب اور تکلیف کے ساتھ. ایک سٹریچ میں کیا ہوگا؟ جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ آیت 42، ارکد برجلی کا، ذرا اپنا پاؤں تم زمین پر مارو. ارکز را کاف دال سے، رک دن مارنا، ٹیبنگ ٹیپ کرنا، رجل پاؤں، اپنے پاؤں کو یا اپنی ایڑی کو ذرا زمین پہ تو مارو. حاز مختصل بارد و شراب، یہ جو چشمہ جاری ہوا ہے غسل کے لیے ہے اور پینے کے لیے. ذہن میں آ رہا کہ کس طرح اللہ نے ایوب کی ایڑی سے ایک چشمہ نکلوا دیا، جیسے ننے اسماعیل کی ایڑیاں زمین پہ پڑی اور جبرائیل نے وہاں اللہ کے حکم سے ایک کنواں کھود نکلنے میں یا پانی نکلنے میں مدد کی، اور آج بھی آپ اور میں اس کو زمزم کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ انیوزل واقعات ہیں. کچھ ظالموں نے، اللہ اکبر، اللہ ان کو رحمِ ہدایت دے، اس ساری روحانیت کو ایک طرف کر کے کہا، دیکھا قرآن ڈانس کرنے کی اجازت دیتا ہے. کدھر لکھا ہوا؟ یہ لکھا ہوا ہے، اور خود بھی رجلک ان للہ و انا الیہ راجعون. کہتے نا کہ خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ حالات ہیں لوگوں کے. قرآن سے ہی لوگوں نے ہدایت کی گواہیاں بھی لی ہیں، اور اسی سے لوگوں نے گمراہی کے سرٹیفکیٹ بھی لیے. اور سیدھے سادے لوگ بیچارے کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن ہی پیش کرتے ہیں. بھئی وہ قرآن کہاں کا پیش کرتے ہیں، کس کانٹیکسٹ کا پیش کرتے ہیں؟ آپ جیسے بھولے لوگوں کو تو نہیں پتا نا. اس کے لیے تو آپ کو پہلے قرآن کا مزاج سمجھنا پڑے گا، 5-6 دفعہ اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر آپ ایسی خیانتوں کو جان جائیں گے. تو آپ کو اس وقت کہتے ہوئے یہ سنتے ہوئے بات کیسی لگ رہی ہے؟ کس صبر کی بات ہے، کس بیماری کی بات ہے؟ اور آپ دیکھیں یہاں اللہ نے باقی ساری ڈیٹیل چھوڑ کر صرف ان کی صحت یابی کی باتیں کر دی ہیں کہ اپنا پاؤں تو ذرا ماری ہے، اور لوگوں نے اس کو کدھر لے لیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ان کو بھی ہدایت دے. لیکن اصل میں اب بیماری دور ہونے کے اسباب شروع ہو گئے. پانی جو تھا وہ نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی. مغتسلن، غسل لفظ بھی اسی سے ہے، غسیل بھی اسی سے ہے، وہ جگہ جہاں نہایا جائے. خیر کیا ہوا تو اس کو بعد میں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ آیت 43، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال بھی عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اہل و عیال مزید بھی دے دیے. سبحان اللہ، یعنی آپ کے گھر والے جو دور جا چکے تھے یا فوت ہو چکے تھے بچے، وہ بھی واپس آ گئے، یا اللہ نے ان کو مزید اولاد بھی دے دی. یہ کیسے ہو گیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بیماری دور ہوئی، آہستہ آہستہ سارے غم دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمتم منا، یہ سب ہماری طرف سے رحمت کا اظہار تھا، وہ ذکرہ اور یاد دہانی تھی، لیولی للباب ہوش مند لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ہوش کرتے ہیں۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جب صبر کیا تو اللہ نے سب کچھ واپس پہلے سے بھی زیادہ بڑھا کے دیا۔ میرے اور آپ کے لیے یہ بات ایک ذکرہ ہے اور ایوب کے لیے یہ رحمت تھی، لیکن ذکرہ کس کے لیے ہے؟ جو اولی الالباب ہے۔ کہانی پوری نہیں ابھی ہوئی، اگلا حصہ، وخذ بیدک اغصن، اور لیجیے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا جھاڑو۔ اغصن کہاں پڑا یہ لفظ پہلے؟ اللہ کرے آپ کو فوراً اس لفظ سے پیچھے کے سارے لفظ یاد آ جائے۔ جی، سورت یوسف میں ادغاس و احلام، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو درباریوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں نہیں، یہ تو الجھے ہوئے خواب ہے۔ تو وہی لفظ ہے یہاں، دیکھ سن، الجھی ہوئی چیزیں۔ جھاڑو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے بڑے تنکے ہوتے ہیں نا، کوئی ایسے اسکیٹرڈ بکھرے ہوئے مٹھا، جس کو آپ پنجابی میں کہہ لیں یا اردو میں، وہی لفظ ہے۔ کہا ایک تنکوں کا مٹھا لے لو، جھاڑو لے لو، فضرب بھی، پھر اس کو ایک ضرب لگا دو، اور ولا تحنس، اور دیکھو قسم نہ توڑو۔ ہنس کیا ہوتا ہے؟ الہنس العظیم، سورت واقعہ میں بھی آتا ہے، وہی لفظ ہے یہاں، قسم نہ توڑو، بہت بڑا گناہ، عظیم گناہ کی بات ہے۔ ان نہ وجد نہ ہو صابرن، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، کتنا خوب بندہ تھا۔ آپ نوٹ کریں گے اس صورت میں نبیوں کے تذکرے میں نعم العبد کا ٹائٹل آ رہا ہے، جیسے ہر صورت میں کوئی ایک ٹائٹل ہوتا ہے، سلام ان کا لفظ کبھی ہوتا ہے، کبھی کچھ اور۔ کا بڑا ہی پیارا بندہ تھا، سلیو تھا میرا، بالکل جھکا ہوا تھا، بندگی کا خوبصورت نمونہ تھا۔ اور انہ اواب، اور بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا، وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ یہ چار لفظوں کی کہانی ہے، اور اس کہانی کو انسان جب پڑھتا ہے تو وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کون تھے حضرت ایوب، اور ان کے ساتھ اس سارے انیوزل واقعات کیوں ہوئے۔ ہم سب کو تجسس ہوتا ہے، چاہے ہم بار بار پڑھ چکے ہوں۔ تو یاد رکھیے، جہاں لفظ ایوب آئے گا، ہمارے کلچر میں اس کے ساتھ ہی ایک لفظ آتا ہے، صبر ایوب۔ حضرت ایوب کا صبر بہت معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کی آزمائش مختلف طریقے سے کی تھی، تو ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے حالات تھے۔ کون تھے، کیا تھے، چند واقعات سنا دیتی ہوں، چند روایتیں، کیونکہ انبیاء کرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈر بہت لگتا ہے۔ ایسی لفاظی میں پڑھ کر کہانی بن گئی تو کوئی بات ایسی ادھر کی ادھر ہو گئی تو لینے کے دینے پڑنے کی بات ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی انیوزل بات تھی ضرور۔ اللہ کی ذات کسی کی تعریف کرے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو لہذا حضرت ایوب کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے ان کو ملی۔ چوتھا مقام ہے قرآن کا جہاں حضرت ایوب کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورت نساء کی آیت 163 میں ان کا تذکرہ ہوا تھا، پھر سورت الانعام کی آیت 84 میں، پھر سورت انبیاء کی آیت نمبر 83 سے 84 میں تھا، اور سورت انبیاء میں ہم تفصیل سے ان کے حالات دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بھیجا تھا ایک خاص مشن کی طرف۔ دولت بھی تھی، دنیا کی نعمتیں بھی بہت تھی، صابر بہت ہے اور شاکر بہت ہے۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شیطان جو تھا اس کو آر آ گئی کہ کیوں نہ صبر کریں گے، ہے ہی سب کچھ، کون سی کمی ان کی زندگی میں جو صبر نہیں کریں گے۔ کہا نہیں، کچھ نہیں بھی ہوگا نا، پھر بھی صبر ضرور کریں گے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، شیطان نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ یہاں پھر وہی چیز نوٹ کیجیے، جادو کے سیمینار میں جو سیکھی تھی کہ بہت ساری بیماریاں اثر ان کا جسم پہ دکھتا ہے، لیکن ان کی جو وجہ ہوتی ہے وہ روح کی کمزوری ہوتی ہے۔ جسم پر ہاتھ پھیرا اور جسم کے اوپر بیماری آ گئی، یعنی اپنے لفظوں میں یہ سمجھ لیجیے کہ سکن ڈیزیز ہو گئی اور بیمار ہو گئے۔ اتنے بیمار ہو گئے لیکن کیا کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اتنے دن صحت میں تھا، کیا ہوا اگر چند دن بیمار ہو گیا، چند مہینے، چند سال ہی ہوئے، کیا ہوا۔ اس بات پہ وہ خوشی محسوس کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے بیمار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھیے یہ صبر کا اعلی ترین مقام ہوتا ہے، سب سے آگے، پیچھے آپ کو بتائی تھی یہ بات سورت فاتحہ میں بھی اور اس کے بعد بھی ایک دفعہ ذکر ہوا ہے کہ کبھی کبھی انسان عام حالات میں خوشیوں پہ خوش ہوتا ہے، دکھ آتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ غم آتا ہے اس پہ بھی خوش ہوتا ہے، پھر اس کا اگلا درجہ کہتا ہے کہ غموں کا انتظار کرنے شروع ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی بات نہیں خیر ہے جو بھی ہوا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ غم نہ آئے تو پھر پریشان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ ان کے صبر کا امتحان کیا تھا، اللہ نے ان کے اس امتحان میں پاس ہونے کی تعریف کس طرح کی کہ یہ کامیاب ہو گئے، سکسیسفل ہے، مال ان کا برباد ہوا، اولاد ان کی مر گئی، جسم مریض ہو گیا. کہتے ہیں جسم میں سوئی کے ناکے کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل سلامت رہ گیا، کیونکہ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. زندگی مقصود تھی نا اللہ کو ان کی، اس لیے دل ٹھیک رہا. فقیری اور مفلسی کا حال کیا تھا کہ ایک وقت کا کھانا پاس نہیں تھا، کوئی پاس نہیں رہا، کوئی خبر گیری کرتا. ایک بیوی تھی جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اپنے شوہر اور اللہ کے رسول کی محبت تھی، لوگوں کا کام کاج کرتی ہیں، اپنا اور اپنے میاں کا پیٹ پالتی. کہتے ہیں کہ 8 سال تک یہی حالات رہے، حالانکہ اس سے پہلے ان سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں تھا، اولاد بھی بہت تھی، دنیا کی راحت موجود تھی، اب سب کچھ چھین لیا. حتیٰ کہ لوگوں نے شہر کا کوڑا کرکٹ جہاں ڈالا جاتا ہے وہاں آپ کو لا کر بٹھا دیا. ایک دو نہیں، 8 سال گزر گئے، اپنے اور غیر سب نے منہ پھیر لیا، کوئی خیریت پوچھنے والا بھی نہ تھا. بس ایک بیوی تھی جو خدمت کرتی تھی اور محنت مزدوری کرتی تھی. لیکن دیکھیے، اچھا دن تھا پھر وہ گیا، اب برے دن آگے کہنے کو. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف تضرع اور زاری اور کپ کپاتے ہوئے دل سے دعائیں کرتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہم ہوتے کہتے اللہ صحت دے دے، انہوں نے کیا کیا؟ بالکل وہی انداز جو لا الہ الا انت میں حضرت یونس کا انداز ہے. نبیوں سے دعائیں مانگنا ہم سیکھ لے. اے میرے پالنے والے، مجھے اس دکھ نے تڑپا دیا، تو ارحم الراحمین ہے. شکوا نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، اپنی حالت کا اظہار ہے. تکلیف جسمانی ہے اور عذاب روحانی ہے، کیونکہ سکن ڈیزیز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی پھر تھوڑی سی بے عزتی بھی ہوتی ہے نا، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ترس کھاتے ہیں. تھی اللہ نے اس کو قبول کیا، اور یہ سب آتے جو ہم نے پڑھی ہے اس وقت کی ہے. صرف اوپر سے بیماری نہیں دور ہوئی، اندر سے جڑیں دور ہو گئی. اللہ نے وہی پانی کو علاج کا ذریعہ بنا دیا. آج کتنا عام ہے علاج کے، پانی کے ساتھ علاج کرو، واٹر تھراپی. اللہ نے ایسا چشمہ بنا دیا، پیو بھی اور نہاؤ بھی. پینے سے اندر کی بیماریاں دور ہوں گی اور نہانے سے ظاہری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. ابن جریر اور ابن بھی حاتم میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، 18 سال تک اللہ کے یہ پیغمبر دکھ درد میں مبتلا رہے، اپنے اور غیر سب نے چھوڑ دیا. ہاں، آپ کے مخلص دوست صبح و شام خیریت کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ ایوب نے اللہ کی کوئی بڑی نافرمانی کی ہے کہ 18 سال سے اس بلا میں پڑا ہوا ہے، اس بلا میں پڑا ہوا ہے، اللہ اس پر رحم کرے. یہ لوگوں کی باتیں نا جو اکثر ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں اور دکھی کر کے جاتے ہیں. عموماً دیکھیے، لوگ کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں، اول تو ثواب کی نیت سے نہیں جا رہے ہوتے، کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. سوچیے ذرا. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کس طریقے سے وہاں جا کے مشورے دیتے ہیں. جوس بنانا تھا، سوپ پلانا تھا، دلیا بنایا، پھر اس کا حال پوچھ کے اس پہ تبصرے، ہائے تم ایسے، ہائے فلاں فلاں، ہائے رنگ پیلا ہو گیا، آنکھیں ایسے، ایسے لگتا ہے کہ بس موت کا پیغام آنے ہی والا ہے. کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح کے کچھ دشمن دوست تھے جنہوں نے ایسی باتیں کی اور ان کا دل دکھا دیا اور ان کو تکلیف دے دی. ایک دوسرا شخص بھی بولا، اس نے حضرت ایوب سے یہ بات بھی کر دی کہ لوگ ایسی باتیں کریں. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو دکھ ہوا. کہنے لگے، میں نہیں جانتا کہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں، اللہ کو خوب پتا ہے کہ یہ میرے سامنے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ میری کیا حالت ہے. اور اس طرح سے یہ باتیں کہتے ہیں کہ میں تو ایسا شخص تھا کہ دو لوگ میرے سامنے جھگڑتے تھے اور دونوں جب اللہ کا نام بیچ میں لاتے تھے تو مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا کہ لوگ کیسے اللہ کے نام کو مس یوز کرتے ہیں. ایک تو مجرم ہے نا، اور دونوں ہی اللہ کا نام لے رہے ہیں. میں تو اپنے پاس سے کچھ دے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کرتا تھا تاکہ میرے رب کے نام کی بے ادبی نہ ہو. اللہ اکبر. لیکن دیکھیں بیماری اپنے وقت پہ پھر جاتی ہے. جب لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں نا پھر چوٹ پڑتی ہے اللہ کے تعلق پہ. چل اب لوگ مجھے باتیں کرنے لگ گئے. لیکن پھر جب بیماری دور ہوئی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بالکل درست کر دیا, نورانی چہرے والا تندرست. ان کی بیوی واپس آئیں, کہا میرے مریض کدھر گیا, وہاں تو کوئی بڑا خوبصورت چہرے والا جوان بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ میں ہی اللہ کی بندی. اور جب دیکھا تو واقعی ہوا ہے. ابن جریر کی روایت میں آتا کہ آپ کی دو کوٹھیاں تھیں, ایک گیہوں کے لیے اور ایک جو کے لیے, یعنی دو گھر تھے بڑے بڑے جس میں اناج سمیٹ کے رکھتے تھے. اللہ نے دو ابر بھیجے, بادل بھیجے دو, ایک میں سونا برسا اور ایک کوٹھی اناج کی اس سے بھر گئی, اور دوسرے میں سے بھی سونا برسا اور دوسری کوٹھی اس سے بھر گئی. وما ذالک اللہ بھی عزیز. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے, تو آپ بتائیں کہ وہی پانی برستا ہے زمین میں جاتا ہے اور زمینیں فصلوں کی صورت میں سونا اگاتی ہیں, تو کیا آسمان سے بادنی پانی پڑے تو سونا نہیں آ سکتا؟ یہ بس اللہ کے معاملے سے بولا نہ کرے. بخاری کی روایت سنیں گے تو پھر تو اور ہی مزہ آئے گا کہ صبر کے اتنے میٹھے پھل بھی ہوتے ہیں. ہم نے تو صرف سنا ہوا کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہے, یہ کون سی مٹھاس ہے؟ بخاری میں آتا ہے حضرت ایوب ننگے ہو کر نہا رہے تھے جو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی. آپ نے جلدی جلدی انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ ایوب کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں کر رکھا؟ یعنی آپ کو تو ان چیزوں سے محبت نہیں ہے, آپ کیوں ان کو سمیٹ رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں الہی, بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے, میں سب سے غنی اور بے نیاز ہوں, لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ہم نے دولت سونے کو کیا کرنا ہے, لیکن اللہ دے تو دونوں ہاتھ سے لے لو. اس کی طلب میں ہلکان نہ ہو جاؤ, بے چین نہ ہو جاؤ, حلال سے ملتا ہے لے لو اور اس کو پھر نیکیوں کا ذریعہ بناؤ. اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نیک بدلہ اور جزائیں دی اور یہ سب کچھ کیا. اب یہ اولاد کا معاملہ بھی تھوڑا سا کنفیوزنگ لگتا ہے لوگوں کو, جس کے بارے میں بھی سن لیجئے. حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ مردہ اولاد اللہ نے زندہ کر دی اور اس اور نہیں بھی دی تھی. یہ تھا اللہ کا رحم جو ان کے صبر و استقلار اور رجوع اللہ تواضع اور ان کے ساری کے بدلے میں اللہ نے دیا, اور عقل مندوں کے لیے یہی نصیحت ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے زیادہ بھی اولاد دے دی, پہلے جو تھی پھر یہ صحت مند ہو گئے, اللہ نے اور بچے دی. ہم کہتے ہیں دونوں ہی باتیں ممکن ہیں کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ آخری چیز یہ ہے جو کہا کہ دھاڑو لو اور مارو, اس کے بارے میں کیا باتیں ہیں؟ بہت ساری روایات اس کے بارے میں بھی آپ کو مختلف ہی ملتی ہیں, لوگ اس کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں, لیکن جو بات عموماً پیش کی جاتی ہے اس کو عجیب سی کیفیت لگتی ہے بیان کرتے ہوئے. لیکن آپ اس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وہ کیا ہے کہ بیمار شخص بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کسی بیماری کے دنوں میں کسی بات پر بیوی سے ناراض ہو گئے تھے اور غصے میں کہہ دیا کہ جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. اب ٹھیک ہو گئے, اب مارنے تو نہیں تھے, وہ تو غصے کی بات تھی, لیکن چونکہ قسم کھا لی ہوئی تھی تو اب اللہ نے اس قسم کو پورا کرنے کا علاج کیا بتایا کہ 100 ٹنکوں والی ایک جھاڑو لے کر آرام سے ایک بار اس کو لگا دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا. ایک دفعہ ایک بوڑھے شخص نے زنا کیا اور بیمار کمزور تھا کہ اگر اس کو 100 کوڑے مارے جاتے تو وہ مر جاتا, تو آپ نے اس کے لیے بھی 100 ٹنکوں والی جھاڑو منگائی اور ہلکے ہاتھ سے اس کو مروا دیا. یہ مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی روایت موجود ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں. اپنے اوپر لے کے سوچتے ہیں تھوڑا سا, ان سے تھوڑا سا واپس آ کے دیکھیے ہمارا کتنا صبر ہے. حضرت ایوب نے نہ تو لوگوں کو بیٹھ بیٹھ کے اپنے دکھڑے سنائے, نہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو ہی چیک کرتے کرواتے رہ گئے. دیکھیے مجھے تو اب یہ باتیں کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے, میں اللہ نہ کرے کبھی کسی کی بے عزتی کے لیے یا مذاق کے لیے یہ بات نہیں کہتی کہ بہت زیادہ ڈاکٹرز کو دکھانا اور بہت چیک اپس کروانا یہ اپنی دشمنی ہے, لیکن یہ بات اتنی سچی ہے اور اگر آپ اس بات پہ کان دھرے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم جو جسم کی بیماریوں اور تکلیفوں کے ناطے سے وہ دور ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں ڈال دیجئے. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اسی طرح ڈیل کریں گے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں, میرا بندہ جو مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی کرتا ہوں. آپ کہیں گے ڈاکٹر پہ جاؤں گی تو ٹھیک ہوں گی, تو واقعی بھی ڈاکٹر پہ جائیں گی تو ٹھیک ہوگی. آپ کہتے ہیں یہ صبح شام کی دعائیں پڑھ لیتی ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ کہتے ہیں یہ جڑی بوٹی اس کو گھول کے پی لیتی ہوں پھر ہی ٹھیک ہو جاؤں گی. اللہ نے شفا دینی ہے. دیکھیں آخر میں تو شفا اللہ نے دینی ہے نا. طریقہ آپ کی مرضی ہے, مشکلوں والا لے لیں یا آسانیوں والا لے لیں. تو ہم سب اللہ سے یہ دعا کریں کہ میرے مالک تو مجھے بھی ایسی بیکار چیزوں میں نا زندگی گزارنے والا دے. اب دیکھیے کتنا وقت لگتا ہے. میں بہت دعا کرتی ہوں اپنی سب بہنوں اور ساتھیوں کے لیے کہ جو تکلیفوں میں اور بیماریوں میں بےچارے کئی کئی گھنٹے ہاسپٹلس میں جا کے بیٹھتے ہیں. میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ صحت دینے پہ آتا ہے چند منٹ نہیں لگتے. ڈاکٹرز پہلے اپائنٹمنٹ دیتے ہیں پھر اس کے لیے بٹھاتے ہیں پھر انتظار کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں اب دوبارہ آنا پھر دوبارہ آنا. اتنا وقت لے کے پھر ایک مینٹلی انسان کو فیلنگ مل رہی ہوتی ہے تم بیمار ہو تم بیمار ہو تم عام لوگوں کی طرح نہیں. اس سے سائیکولوجیکلی انسان ڈاؤن ہوتا ہے. جو بیماری ایک طرح کی تھی وہ ایک قسم کی اب روحانی اور ایسی نفسانی بیماری بنتی ہے کہ انسان کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے. تو اللہ سے مانگ کے جتنا کفایت کر سکے ان چیزوں میں اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اور ظاہر کے علاج سب علاج کروانا سنت ہے, بعض دفعہ علاج کرانا فرض بھی ہو جاتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ جان لے لیں اپنی یا گھر بیٹھے رہے. میں صرف جو بات کہتی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں, ذہن کو مصروف کریں. آپ کہتے ہیں ہمیں تو کام ہی اتنے, وہ کام تو بہت ہیں لیکن ذہن ہمارا خالی نہیں ہوتا نا. ذہن ہمارا خالی ہوتا ہے, اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. جو ہوگا دیکھوں گی. دل گھٹ رہا ہے نا مر جاؤں گی زیادہ زیادہ, کچھ نہیں ہوتا. ابھی ذرا آگے تھوڑا اور برداشت, تھوڑا اور فوراً ٹیسٹ کرنا, فوراً پھر اس کو چیک اپ کروانا, پھر فوراً ڈاکٹروں سے رابطے کرنا, یہ ہمارے جسم کی امیونٹی کو بھی خراب کر دیتا ہے. تو جسم کو ہمیشہ ان ٹچ رکھیے تاکہ کبھی بیماری کی صورت میں دوا کھانی پڑے تو اللہ کے حکم سے فوراً کے فوراً دوائی اثر کرے. عموماً میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو گھبرا گھبرا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک قسم کی علاج سے دوسری قسم کے علاج پہ جاتے ہیں نا, پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوا اثر نہیں کرتی. اور جو بھی کھا لو وہ کہتے ہیں دوا تو بڑی اچھی تھی, فلاں کو تو فائدہ ہو گیا مجھے نہیں ہوا, اور فلاں فلاں کو یہ نہیں ہوا. اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آخری بات بس کر کے آگے چلتے ہیں. اور وہ کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ شیطان نے ان کو نصب و رنج پہنچایا, تو مطلب یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور بعض جو بات میں نے آپ کو اوپر بتا دی کہ بعد میں کہا کہ یہ شیطان ہی کا ایک قسم کا گمان تھا کہ حضرت ایوب کو آزمایا جائے, تو اللہ نے اس کی طرف حسبت دی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اچھی یا بری بات ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. کبھی بھی اس کو کوئی ایک بندہ صرف کسی جادوگر یا کسی شیطانی اثر کا نتیجہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ کام نہیں ہوتا. اب اس کے بعد اگلے حصے میں مجموعی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا, پہلے عبد تھا اب عباد آ گیا, جمع کا صیغہ دیکھیے گا, اور یاد کرو ہمارے بندوں کو. کون سے بندے؟ ابراہیم, ابراہیم, پھر ابراہیم کا ذکر آ گیا. ابھی چند دن میں تو پڑا اچھا وہ پچھلی سورت تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سورت میں باقی نبیوں کا ذکر ہے تو ابراہیم کا نہ ہو؟ اتنی تیزی سے سورتیں چلیں گی کہ آپ کو لگے گا اچھا ابراہیم کی سٹوری تو ہم پڑھ چکے. اچھا نہیں, وہ سورت صافات تھی. یہ محبت ہوتی ہے جس جو اللہ کو اپنے نبیوں سے محسوس ہوتی ہوئی دکھتی ان آیتوں میں کہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب ان کو یاد کرو. کون ہے یہ تینوں ایک لڑی میں ڈال کے دیکھ لیں, دادا بیٹا اور پوتا. کون تھے یہ؟ اولی العیدی والابصار, جو قوت والے بھی تھے اور بصیرت والے بھی تھے. ہاتھ تو سب کے ہوتے ہیں, ہاتھ سے مراد وہی ہے جو پیچھے حضرت داؤد کے لیے بھی آیا. اللہ نے ان کو قوتیں دی تھی, بصیرتیں دی تھی, سمجھیں دی تھیں. یہ بہت جینیس لوگ تھے, بہت انٹلیکچوئل تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ خلصنا ہم بھی خالص ذکر الدار, ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے یعنی آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے. اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ آج کے سبق میں سے ہم نے لے کے جانا ہے اپنے لیے. میں نے اپنے آپ کو آخرت کے گھر کی یاد کے لیے خالص کرنا ہے. ان لوگوں کی زندگی کا ایک یہی مقصد تھا, کہ ہمیشہ لوگوں کو آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ کرتے تھے. دیکھیے اللہ کا جو بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے نا, پھر اسے دنیا کے مال و دولت اور دوسری چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رہتی, صرف ضروریات کی حد تک. زندگی میں اگر اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے تو بس یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, انہیں آخرت کے برے انجام سے بچائے. پھر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی ہدف کے لیے صرف ہوتا ہے. اس کی تمام صلاحیتیں صرف وقت میں, پھر بندہ زمین کے ٹکڑوں پہ چلے, ادھر سے ادھر سے کہاں کیا گیا, ایک مقصد ہوتا ہے کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کے کلمے کو بلند کریں. ہماری ہسٹری میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, انبیاء کرام دیکھ لیجئے, صحابہ دیکھیے, کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرے. ابھی ذرا پاؤں جمنے لگتے ہیں تو اٹھ کے تو دوسری جگہ, دوسری سے تیسری جگہ. اور کئی ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے نہ پھر کاروبار کیے, کاروبار کیسے کرے, اور جاب کوئی پکی لی تو کہاں کی لی, بس پھر وہ چلتے پھرتے اپنے کام چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو خالص کر لیا یاد کے لیے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, لیکن وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے ہیں. گویا کہ جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے اور اس کے دین کی دعوت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے اور اس کا جینا مرنا صرف اس مقصد کے لیے ہوتا ہے, وہ اللہ کی نظر میں مصطفین الاخیار. پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بنا دے. لکھ لے یہ سوال, ان کو اسائنمنٹ میں ضرور دیں کہ مصطفین الاخیار کون لوگ ہوتے ہیں. تو پھر سن لیجئے, جو اللہ کی طرف بلانے اور اس کے دین کی دعوت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے, جس کا جینا مرنا صرف اس مقصد کے لیے ہو, اللہ اس کو چنا ہوا کہتے ہیں, برگزیدہ. آپ کہیں گے یہ کیا چنا ہوا ہے, نہ تو وکٹری سٹینڈ ہے, نہ کوئی پمپ اینڈ شو ہے, نہ گلیمر ہے, نہ کوئی ان کے آنے پہ تبل بجتے ہیں اور نہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, نہ ان کے لیے جھنڈوں والی گاڑی ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے سب پروٹوکول ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, بس یہ سمجھدار لوگ ہیں, ان کو اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا. حق کو دیکھتے, حق کو سنتے, ان کا دل آخرت کے ساتھ لگاتا ہے, ہر عمل آخرت کے لیے, دنیا کی محبت سے الگ آخرت کی ذکر میں مشغول, وہ عمل کرتے جو جنت دلوائیں, لوگوں کو بھی نیک اعمال کی رغبت دلاتے, خود بھی کوششیں کرتے, ساری زندگی نی کوششوں میں لگے رہے کہ ایک دن واقعی اس گھر میں پہنچ گئے. پوچھیے مجھے کتنا ہی آخرت کے گھر کی یاد ہے, کیا میں کوشش کرتی ہوں, اس کو سوچتی ہوں, دنیا کے گھر کی زیادہ فکر ہے یا آخرت کی ہے. حدیث میں تھا, کن فی دنیا کا نک غریب و عابر السبیل, اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ چلتے ہوئے مسافر. ذرا اپنے گھر کے سلسلوں کو دیکھیے اور اپنی زندگی کی مشقتوں کو دیکھیے, کتنی جہاد والی زندگی ہے میری, سارا وقت انہی چیزوں کو سمیٹتے اٹھاتے اور گنتے اور پھر اور لیتے ہوئے گزر جاتی ہے, تو پھر آخرت کی یاد کہاں آئے گی. اتنے سجے سجائے گھروں میں تو آخرت کہاں یاد آئے گی, کہاں جنت کے گھر کی طلب آئے گی اگر گھر ہی کرسٹل سے بھرا پڑا. کہیں گے تم وہاں کا جنت لوگے, مجھے ابھی ملی بھی ہے, تھینک یو, آئی ایم ویری کمفرٹیبل. اس اتنی طلب بھی نہیں رہتی. دیکھیے یہ سمپل سی بات ہے, کوئی ایسے گھر میں رہتا ہے جہاں بجلی نہیں, پانی نہیں, گھٹن ہے, گھر بڑا تنگ ہے, آپ اس کو تھوڑے سے بھی خواب دکھائیں گے نا بڑے گھر کا یا بجلی پانی کا تو کہے گا ریئلی از اٹ پاسبل, مجھے لے جاؤ ادھر. اور جس کے گھر میں ہر چیز ہے, دولت اس کے گھر کی باندھی, وہ کیا کہے گا, اوکے ٹھیک ہے, ویسے آئی ایم فائن, آئی ایم کمفرٹیبل. کہتے آپ کو لوگوں کا یہ رویہ نہیں دکھتا, آئی ایم ویری مچ کمفرٹیبل, میں بہت مطمئن ہوں. تو اس کے لیے دنیا کو سادگی کے ساتھ ضروریات پہ رکھے. دیکھیے زندگی کمفرٹیبل بنائے, میں یہ نہیں کہتی کہ اب آپ کپڑے ہاتھ سے دھوئیں اور کنڈی ڈنڈے میں مرچیں پیسیں, بات یہ نہیں ہے. آپ کے گھر میں 10 مشینیں بھی ہو سکتی ہیں, کس لیے, کہ آپ اپنا وقت بچائیں, کوالٹی کا کام کریں اور اس طریقے سے پیش کریں. لیکن ہر وقت ایک کو چھوڑ کے دوسری کو چھوڑ کے تیسری, خوب سوئے خوب تر کی تلاش, یہ زیادتی ہے. پھر ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑ کے اسے پھینک دینا, اس کی جگہ دوسری, اور ہر وقت یہ جو اپ گریڈ کرنے والی کیفیت ہے نا, یہ نہیں ہو سکتی. آپ سب ایک کام کریں, میں بھی کرتی ہوں, مجھے تو ویسے یہ کام بڑا اچھا لگتا ہے. اپنے برے گھر کو پھر ایک نظر دیکھیے, کچن کے ڈراز سے لے کر باتھ روم کی کیبنٹ تک, کون سی چیز ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں, صرف میں نے شوق کے لیے پالی ہوئی ہے, کتنا مال میرا لگ گیا. دیکھیے بعض بات چیزیں بازار سستی ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کیا ایک پاؤنڈ کی ہے نا لے لو، لیکن جب پورے گھر کے وہ پاؤنڈ جمع کریں گے تو وہ کم از کم اتنے پیسے بن جاتے ہیں کہ اس سے پاکستان میں آپ کو 20-25 اینٹیں تو خرید سکتے ہیں کسی مسجد کے لیے. اپنی ذات پہ خرچ کرتے وقت 10 دفعہ سوچئے کہ یہ میرے لیے ایک پاؤنڈ ہے، کسی کے لیے ہو سکتا ہے یہ 2 وقت کی روٹی ہو، کسی غریب کا ایک پورے دن کا راشن اس سے آ جائے جس سے صرف میرے ایک شوق کی تسکین ہوگی، اور وہ شوق بھی پتہ نہیں گھر آ کے پورا ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اس لیے انسان ان چیزوں کو اپنے اوپر لے کر سوچے، بہت ضرورت ہے اس بات کی. اور خالی جگہ پہ ذہن بہت مطمئن رہتا ہے نا، آپ کے سامنے کی دیوار پہ اگر ڈسٹریکشن نہیں ہے تو بڑے خوش رہیں گے، لیکن اس کے اوپر 2-4 پھول، تصویریں، کہیں کچھ لگا تو آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے. تو بس زندگی کو سادہ کر لیں، وقت گزاریے، وقت کے پہیے کو کھینچ کھونچ کے کبھی بھی کسی طرح آخرت کے گھر میں پہنچا دیں. بس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو خود پائیں گے، جیسے اللہ نے ادھر کہا حضرت ایوب کے لیے کن وجدنا خصابرن صابر. یہ عورتوں کا صبر ہوتا ہے اگر وہ لے سکیں پھر نہ لیں. دیکھیں پیسے کس کے پاس نہیں ہیں، لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے آپ کے پاس، پر ضائع تو مجھے ایک بھی نہیں کرنا، استعمال کرنا پڑا تو میں اللہ کے حکم سے لاکھوں بھی لگا دوں گی، لیکن ضائع نہیں کرنا. تو یہ ہے صابر، نعم العبد اواب. اور اواب بندہ ہی بندہ تب ہے کہ بار بار اس کا دھیان اپنی ضرورت پہ نہیں، دوسروں کی ضروریات پہ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، مجھے نہیں پتا کہ کسی کو فائدہ دے گی نہیں، لیکن پتہ نہیں کہ میرے دل سے آج تک نہیں نکلی وہ ٹپ، بتا دو. اور اس میں کوئی کسی کو زبردستی نہیں کہ آپ ضرور ایسا کریں، لیکن مجھے اس چیز سے خود ذاتی طور پہ بہت فائدہ ہوا. اور اللہ نے الحمدللہ اتنے مختلف جگہوں پہ جانے کا اتفاق بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اتنے مختلف جگہوں پہ جا کے رہنے کا موقع دیا. کرنسی اس کی بات کر رہی ہوں، کرنسی بدلتی ہے نا، آپ پاکستان میں ہوتے ہیں آپ کی ایک کرنسی ہے، پھر آپ امریکہ میں گئے تو اور کرنسی بن گئی، جو آپ ایجپٹ میں چلے جائیں گے تو کرنسی لیول اور ہو جائے گا، وہاں سے آپ اٹھتے ہیں ناروے آ جاتے ہیں، پھر پاکستان نیو یارک آتے ہیں. پوری دنیا کی کرنسی فرق ہے نا، ہر ملک کی کرنسی کو استعمال کرتے وقت اپنی اصل کرنسی کو نہ بھولیں. یہ ٹپ ہے. مثلاً آپ بچپن میں سے پیدا ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک روپیز دیکھتے آئے نا، بس اس روپی کا ملٹیپل کبھی نہ بھولے. امریکہ میں گئے تو یہ $1 نہیں ہے، یہ 100 روپے ہیں، اور یہ 1 پاؤنڈ نہیں ہے، یہ 150 روپے ہیں، اور یہ 1 کرون نہیں ہے، یہ 15, 16, 14, 12 جتنے بھی ہیں وہ ہیں. جب آپ اپنا اصل مال ذہن میں رکھتے ہیں نا تو آپ کبھی فضول خرچ نہیں ہوں گے. یہ سوچ کے پاؤنڈ شاپ ہے، ڈالر شاپ ہے، آپ سوچیں گے ڈالر کی یہ ایک چیز ہے، 125-150 کی چیز ہے، میرا تو نہیں خیال یہ اتنے کی ورتھ اٹ ہے، پاکستان میں تو اتنے کی 10 آ جائیں گی، چھوڑو وہاں سے لے لوں گی. چلو چھوڑو، یعنی صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جیسے قلعہ ہوتا ہے نا بھینس کو باندھنے کے لیے، خود کو باندھنے کے لیے کبھی اپنے ملک کی کرنسی کو چھوٹا نہ سمجھے. میں نے دیکھا لوگ اپنے ملک میں جو کرنسی ہوتی ہے اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ہوتی ہے نا، آج ختم ہوگی پھر اللہ کے حکم سے میاں صاحب لے آئیں گے اگلے ہفتے مہینے میں اور آ جائے گی، لیکن کوئی دوسری کرنسی اگر کبھی آپ کو یوز کرنی ہو تو وہ بہت کنجوسی سے لوگ یوز کرتے ہیں، کیونکہ اکثر اس کو بگ ایکسچینج ریٹ پہ خریدنا پڑتا ہے. تو جب آپ اس دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لاتے ہیں نا، کہیں بھی پہنچ جائیں یہ چیک کیجئے کہ یہ چیز اتنی ورتھ اٹ ہے کہ نہیں ہے. اسی سے پھر آپ دیکھیں گے اب اولی الابصار اور اولی العید بنیں گے. یہ جملے اتنے خوبصورت ہیں نا، ہاتھوں والے، آنکھوں والے، بے بصیرت لوگ نہیں تھے اور کھٹو اور ناکارا لوگ بھی نہیں تھے، قوت بھی تھی، قدرت بھی تھی. یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بامل لوگ تھے، اللہ کی اطاعت کرنے اور معصیتوں سے بچنے کی طاقت رکھتے تھے، اور دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی تھی. اور جہاں آنکھوں کی بینائی سے مراد دل کی بصیرت ہے، حق شناس ہے، حقیقت کو جانتے ہیں، دنیا میں اندھوں کی طرح نہیں چلتے، آنکھیں کھول کر علم و معرفت کی پوری روشنی میں ہدایت کے سیدھے راستوں کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. اشارہ ہے اس میں ہلکا سا کہ جو لوگ بدعمل اور گمراہ ہیں وہ در حقیقت ہاتھوں اور آنکھوں دونوں سے محروم ہیں. ہاتھ والا حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کی راہ میں کام کرے، اور آنکھوں والا اصل میں وہی ہے جو حق کی روشنی اور باطل کی تاریکی میں فرق کر سکے. اور یہ چیز بندے کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے. मत सोचिए कि दुनिया में लोग अपने आप को ना काम करते हैं, अल्लाह दुनिया में भी इनको कामयाब करता है और फिर पीछे वही आखरत के घर वाली बात याद रखिये, जिक्रदार। और ये सारी अकलमंदी, ये फहम, ये छोटी छोटी बातों को नोट करना कब आता है? जब दुनिया तलबी खत्म हो जाए और दुनिया परस्ती खत्म हो जाए, सारी फिक्र कोशिश आखरत में हो, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह हिकमतें भी देता है। यहाँ बड़ा लतीफ सा नुक्ता भी एक नोट करें पिछली आयतों में कि अल्लाह ने आखरत के लिए सिर्फ दार नहीं कहा, वो घर या असल घर, बल्कि ये कहा कि ये दुनिया सिरे से इंसान का घर है ही नहीं, असल घर वो है, क्योंकि ये तो गुजर गए, मुसाफिर खाना है, ये एक रास्ते की चीज है। तो अक्लमंद इंसान वो है जो इस दुनिया को एक मुसाफिर की तरह यूज करता है और आखिरत को अपना परमानेंट रेजिडेंसी का एड्रेस बना लेता है। जो इधर बैठ के सब कुछ वो करने लगता है जो जाके उधर करना है, तो वो फिर अकल वाला तो नहीं हो सकता, समझ वाला तो नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझ दे दे। अब आगे आप देखिएगा कि कितने प्यारे तरीके से अल्लाह ताला इनका खूबसूरत अंजाम दिखाते हैं। वस्कुर इस्माइल वल यसा वजल किफल वकुल्लुन मिनल अखियार। और जिक्र कीजिए इस्माइल, यसा और जुल्किफल का, ये भी बहुत उम्दा लोगों में से थे। अब देखिये अल यसा और जुल्किफल, इनके बारे में बहुत कम मालूम आता है। सूरत अंबिया के आयत 85 में हम बात कर चुके हैं कि जुल्किफल जो है वो नबी थे और किस दौर से थे, कहाँ थे। बात कहते हैं कि ये गौतम बुद्ध थे और इनका असल नाम सुधारता था। गौतम बुद्ध या गौतमा बुद्ध इनका लकब था जो बाद में मशहूर हुआ, और आप रियासत कपल विस्तों के वली अहद थे। लेकिन बाज कहते हैं कि कुरान में जुल्किफल के नाम से जो गौतम बुद्ध का जिक्र है, तो फिर ये कौन सा है? कुछ कहते हैं इसको जुल्करनैन से भी लेते हैं। किफल क्या है? दरअसल कपल ही की कहते हैं किस्म है। यानी बाज लोगों का ख्याल है, अल्लाह नोस दी बेस्ट, कि ये इंडिया के जो गौतम बुद्ध मारूफ है उन्हीं का नाम है। लेकिन ये बात दुरुस्त हो ना, इसको आप पीछे भी कर देना, तो एक बात तो याद रखिये, हर मजहब के लोग जब भी अपने किसी बड़े की बात करते हैं ना, तो वो अपने दौर के नबी की तालीमात से बिगड़ा हुआ मजहब होता है। मसलन जैसे हम कह सकते हैं कि हो सकता है अल्लाह ने किसी दौर में हिंदुस्तान में भी कोई नबी भेजे हो, और आज वहां के लोगों के जो अकायद है ना, वो उन्हीं नबी की तालीमात से दूरी का नतीजा है। तो हम इस पर ज्यादा बात नहीं करते, बस ये कह देते हैं कि ये भी चुने हुए थे। अल्लाह ने जब किसी को चुना हुआ कह दिया, अब उनके नामों में पढ़ के मैंने और आपने क्या करना है, और हमें उनसे क्या लेना और क्या देना। हजरत यसा के बारे में लोग कहते हैं कि ये हजरत इलियास के जानशीन थे और अल तारीफ के लिए है और अजमी नाम है, यानी अरबिक नाम नहीं है। और अखियार खैरुन या खजीरू, यानी खा या रा है ना, तो खा पे जबर, या पे जज़्म और रा पे पेश डाल दें डबल, तो खैरुन, या तो ये यही है, या फिर या के ऊपर शद के साथ जेर डाल दें खैजिर, खैजिर जो चुना हुआ वही जब इसकी जमा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैयत उनकी जमा अमवात होती है, तो अल्लाह इनको चोजन पीपल कहता है। ये वो लोग हैं कि जिनकी हकीकत में कुर्बानियों को और जिनकी कोशिशों को अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया, ये चुने हुए लोग हैं। और ऐसे लोगों को हकीकत में इस चीज का यकीन होता है कि हमने अपने आप को अल्लाह की मर्जी का बनाना है, और जितना बनाते जाएंगे उतना फायदा होगा। और ये जो यसा नाम है ना, ये इनका जिक्र कुरान पाक में दो दफा आया है। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र ऐसी राह चलते हुए थोड़ा सा किया है, डिटेल्स इनके बारे में नहीं पता। पहले सूरत अलनाम आयत 86 में था और अब यहाँ आया, दोनों जगह ही तफसील कोई नहीं। बात कहते हैं ये बनी इसराइल के बड़े नबियों में से थे और उर्दन के किनारे के एक मुकाम पर रहते थे, और यहूद और नसारा इनको ईशा, आपने ये नाम तो बहुत सुना होगा क्रिश्चियन के मुझे, ईशा या ईशू भी कहते हैं, तो कहते हैं ये वही ईशा जिनको कहते हैं, या एलिशा कह लीजिए, अलीशा नाम के से ये लोग आज याद करते हैं, तो ये वही नबी हैं। और अल्लाह ताला ने इनको जिस काम पे लगाए थे इन्होंने उसको कर लिया। डिटेल्स की जरूरत नहीं है, है बहुत सारी डिटेल्स किताबों में, लेकिन मेरा लगे हम असल मकसद से फिर हट जाएंगे। और जुल्किफल का जिक्र भी कुरान में दो ही जगह, एक सूरत अंबिया और दूसरे इधर। अब ये देखेंगे कि इन चुनावों को मिलेगा क्या, और इस दुआ के साथ के अल्लाह हमें भी दे देना जो इनको मिलेगा। फरमाए हाज़ा ज़िक्र, ये एक जिक्र है, दिस इज आ रिमाइंडर। It's a reminder. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ آب. اور یقیناً متقیوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے لوٹنے کی. متقی پلٹ پلٹ کر جن چیزوں جگہوں پہ آئیں گے وہ بہت خوبصورت ہوگی. کیسی ہوگی؟ جنات عدن ہمیشگی کی جنتیں. عدن ہمیشگی کو کہتے ہیں. ایور لاسٹنگ. مفتحت لہم الابواب. کھلے رکھے جائیں گے ان کے لیے اس کے دروازے. یعنی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے آٹومیٹک. آج تو ہم تصور کر سکتے ہیں جب یہ آیتیں اتری تھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپ پاس رہے تو دروازہ خود ہی کھل جائے. یا تو انسان کھولتا ہے یا کوئی دوسرا اس کے لیے کھولے گا. لیکن آپ پاس رہے اور ایک دم دروازہ کھلے. آج ایسے نظارے آپ دیکھتے ہیں نا ہاسپٹلس میں اور ہوٹلس میں ایسے گھر دروازے عام ہیں. جنت کے لیے یہ ذکر کیوں آیا کہ دروازے کھٹکھٹانے نہیں پڑیں گے. اور جنت کے دروازوں کا ذکر تو انشاءاللہ ہم سورۃ زمر کے آخری رکوع میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اللہ کیسے اہل جنت کا استقبال کرے گا اور اہل جہنم کو کس طرح وہاں شرمندگی ہوگی. جنت والوں کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے جیسے کسی مہمان کا انتظار کھلے دروازوں کے ساتھ کیا جاتا ہے نا. بعض اب آخری وقت میں آپ بیل دروازہ بھی کھول دیتے ہیں کہ کہیں ان کو انتظار نہ کرنا پڑے آنے پہ کھلا جائے. تو جنتیوں کے لیے دروازے کھلے ہیں. جنتیں سج چکی ہیں. مہمانی ان کی تیار ہے. اس کے برعکس اہل جہنم کو ہانک کر جہنم کی طرف لے لیا جائے گا. وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا. پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ زمر میں. اللہ ہمیں جنت کے دروازوں کے لیے لے جائے. اب دیکھیے کہ جہنم کی مثال جیل کی ہے اور جیل کے دروازوں کو معمول کے مطابق تو بند ہی رکھا جاتا ہے نا. جب کوئی نیا مجرم آتا ہے تھوڑا سا کھولتے ہیں اور اس کو اندر ڈال دیتے ہیں. کھلا رکھیں تو بھاگ جائے گا نا. اسی طرح مفتحت لہم الابواب کے کچھ اور معنی بھی ہیں. نوٹ کیجئے گا. نمبر ایک, جنتوں میں وہ بے روک ٹوک پھریں گے. کہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نو ریسٹرکشن, کیونکہ دنیا میں ریسٹرکشنز کو پورا کر چکے نا. دوسرا یہ کہ جنت کے دروازے کھولنے کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں پڑے گی. مشکل نہیں ہوں گے بڑے بڑے دروازے. جب خواہش کریں گے فوراً کھل جائیں گے. وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کن اور فیکون, وہ ہو جاتا ہے. دروازے کے پاس گیا اور دروازہ کھل گیا. تیسرے اس کا مفہوم کیا ہے کہ جنت کے انتظام پر جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ اہل جنت کو دیکھتے ہی ان کے لیے دروازے کھول دیں گے. اور یہی بات قرآن پاک میں سورۃ زمر آیت 73 میں بھی آتی ہے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو جنت کے انتظام کرنے والے ان سے کہیں گے سلام علیکم, خوش آمدید, ہمیشہ کے لیے اب اس میں داخل ہو جائیے. اللہ ہمیں جنت کے دروازوں سے اندر لے جانا. آپ کہتے ہیں کہ جنت کتنے بڑے بڑے دروازے ہیں اور روایات میں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ادھر بھی رش ہوگا. یعنی لوگ وہاں بھی نہیں جماؤں گی, وہاں سے گزر نہیں پائیں گے, اتنی بھیڑ ہوگی. تو مت سوچیے کہ سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. انشاءاللہ جنت میں بھی بہت سارے جائیں گے اور اللہ آپ کو بھی لے کر جائے. ہم سب وہاں جنتوں میں ملے اور وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے ارے اتنے لوگ جنت میں آ گئے. کیونکہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو موقع دیا ہوا ہے. آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی نعمتوں کو یا تو جنت میں موو کر دو یا جہنم میں لے جاؤ. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے بعد کیا فرمایا. اور کچھ تھوڑی سی آسائش اور لگژری زندگی کا احساس دلایا جا رہا ہے 51 میں. متقین فیھا یدعون فیھا بفاکہۃ کثیرۃ. تکیے لگائے ہوں گے اس میں اور طلب کریں گے اس میں میوے بہت سارے اور شراب اور مشروبات بھی. کیا ریزورٹ ہے ذہن میں آتا ہے. خوبصورت جگہ بھی ہے اور خوب تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے اور آرڈر کر رہے ہیں میرے لیے اسموتھی لے آؤ, میرے لیے مینگو جوس لے آؤ, میرے لیے منٹ لیمنیڈ لے آؤ. پھل بھی ہیں اور پھل ایک ایسی چیز ہے جو کھانے میں سب سے زیادہ لذیذ لگتی ہے. اور شراب پینے کی بھی چیز ہے. یعنی ہر لگژری ہے. امیجن کریں ذرا. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ رَعْبٌ. اور ان کے پاس ہوں گی ان کی بیویاں نیچی نگاہوں والی ان کی ہم عمر. پیچھے بھی بات ہوئی نا سورۃ صافات میں. نیچی نگاہ والی عورت خوبصورت ہوتی ہے. اس کی نگاہ آوارہ نہیں ہوتی, فلرٹی نہیں ہوتی. اور جتنی عورت کی نگاہ چکتی وہ اتنی خوبصورت لگتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پٹ پٹ دیکھتی لڑکیاں کبھی اچھی نہیں لگتی. ہاں؟ اور اطراب تربن کی جمع ہم عمر، ایج فیلو، لازوال حسن و جمال کی حامل عورت کو کہتے ہیں، یعنی ایج ڈفرنس نہیں ہوگا. تو دنیا میں بعض ایسا ہو سکتا ہے، بیوی بی بہت چھوٹی ہو، مرد بڑا ہو، اب وہ ٹیسٹی نہیں مل پا رہے. اور اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، بیوی بی ذرا سنجیدہ مزاج کی ہے، مرد اصل چھوٹے ہیں، وہاں سب برابر ہوں گے. اور اگر عمروں کا فرق تھا بھی تو وہاں مزاج ایک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے اور وہاں جا کے دیکھیں گے یہ سب کچھ کیا. اسی طرح ایک اور معنی بھی لیا گیا، ہم سن بیویوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آپس میں ہم سن ہوں گی، یعنی سب عورتیں جنت کی ایک ہی جیسی ہوں گی، اور یہ کہ وہ اپنے شوہروں کی بھی ہم سن ہوں گی. روایت میں آتا ہے کہ جنت کے مرد 30 سے 35 سال کے ہوں گے، یعنی عورتیں اور مرد آلموسٹ ایک ہی عمر آتی ہے. لیکن اب ہم کے ہماری نظر میں تو سویٹ ٹین اچھی ہوتی ہے، 18, 14, 16. تو لیکن اصل جو سمجھداری اور جو ایک نکھار آتا ہے نا بندے میں، وہ واقعی 25-30 سال کی عمر میں آتا ہے. پہلے تو بیوقوفیاں ہی ہوتی ہیں، انجوائے بھی نہیں کر پاتا انسان زندگی کو. بہرحال کوئی بھی عمر ہو، اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے. وہ 30 کا کر کے پہنچائے، 40 کا پہنچائے، یا جو بھی ہے، لیکن اللہ ہمیں دنیا میں اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے. اتنا پیارا منظر دکھا کے فرمایا، ہاذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا حساب کے دن کے لیے. آ گیا نا آج ریزلٹ، سب مل گیا. اپنے آپ کو چیک کریں، کوئی آپ کو کہ ہاذا ما توعدون، یہ تھا وہ دن جس کے لیے تم سے وعدے تھے. آئے گا نا ایک دن، بتائیے مجھے. خود کو چٹکی کاٹ کے بتائیں، یقین دلائیں کہ قیامت کے بعد میں جنت میں جاؤں گی، جاؤں گی، وہ دن آئے گا. اللہ نے تیاریاں کی ہوئی ہیں، تو بس میں تھوڑی سی کوششیں تو کر لوں، بس تھوڑی سی کوششوں میں پھرتی دکھانی ہے، سستیاں چھوڑ کے ڈھیلے پن. آج کل کے دور میں ان پاروں میں اگر ڈھیلا پن اور سستی ہے تو کب آئے گی پھر پھرتی ہمارے اندر؟ پھر تو اپنے آپ سے کہیں کہ پتہ نہیں پھر میں نے کبھی آگے بڑھنا بھی ہے کہ نہیں. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا تھا. اور ان نہازل رزقنا ما له من نفاد، یہ ہے ہماری عطا کی ہوئی چیزیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی. یہ بھی بڑا خوبصورت نقطہ ہے. دنیا میں من پسند چیز مل بھی جائے نا، ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. مثلا سوچیے آپ کو آئس کریم بہت پسند ہے، اور آپ گئے اور جا کے لے آئے میکڈونلڈ سے بڑی مزے کی آئس کریم، ہر بائٹ پہ بچوں کے دل ڈوب رہے ہوتے ہیں، اب نیچے کیا رہ گیا، وہ نظریں اندر اور جھکا رہے ہوتے ہیں، اچھا ختم ہو گیا، بس نیچے سے پتلا سا ہی تھا گلاس، لیکن وہاں ختم نہیں ہوگا. کیا خوب وہ جنت ہے، تو کیا خوب کوششیں ہوں گی اس کے لیے، کیا فکر کریں، کیا چھوڑ رہے ہم آج اس کے لیے، اور کیا خوبصورت بدلے نہیں چاہتے ہم. کیا ہم اپنے دوست نہیں ہیں؟ کیا ہمیں خود سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہم اتنے من چلے ہیں؟ کیا ہم اتنے نہ سمجھ ہیں؟ کیا ہم بچے؟ کیا بچپن ہے ہمارے اندر؟ اللہ کرے عزت کے ساتھ دے رہا ہوں، اتنا رزق ہے، عطیے کے معنوں میں، تحفے کے معنوں میں دیا جا رہا ہے. اور نفاد، انقطاع، خاتمہ، یعنی جنت کی نعمتیں غیر فانی ہوں گی اور اعزاز و اکرام بھی دائمی ہوگا. مہمان آتا ہم پہلے دن بڑی عزت کرتے ہیں، دوسرے دن تھوڑی سی کام، تیسرے دن چار کام، پھر اس کے بعد راستہ دیکھتے ہیں، اچھا بھی کب جائیں گے خیر سے. وہاں کا نہیں، نہ عزت میں کمی، نہ کام میں کھانے میں کمی. اور اللہ تعالیٰ وہاں یہ سب کچھ جنتیوں کے لیے لے آئے گا. اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی. ہاں سا یہ کھاؤ، یہ چاہیے تمہیں، کیونکہ بکلی آئے تھے پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا. ایسے لگتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیار کیا ہوا ہے بس اس کو جا کے پکڑ لیں، ایک دفعہ جا کے سولڈ کا بورڈ لگا دیں کہ میں نے اس کو لے لیا، اب تم نہ اس کو دیکھو. سارے بھی لے لیں گے، اللہ پھر آنے والوں کو پھر نئے بھی دے دے گا. اس کی سپلائی کبھی نہیں رکتی. اور جنت عدن کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک روایت میں آتے اپنے ابھی حاتم کی کہ جنت میں ایک محل عدن ہے جس کے آس پاس برج ہیں، جس کے 5000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 5000 چادریں ہیں. ان میں صرف نبی یا صدیق یا شہید یا عادل بادشاہ رہیں گے. اللہ اکبر. اور یہ بھی روایت سے ملتا ہے کہ 8 دروازے ہیں جنت کے. ہر بندہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جائے گا جنت میں اور اس دروازے سے گزرے گا جو اس کا عمل زیادہ ہوگا. ایک جگہ جنت کی نعمتوں کے لیے آتا غیر مجزوز, ایک جگہ آتا غیر ممنون, کبھی ختم نہیں ہوں گی, کبھی روکا نہیں جائے گا, نہیں تھوڑا ہے کم کھاؤ دوسروں کو بھی دینا ہے, نہیں. ایک جگہ آتا کلہا دائم و ذلہا, اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے اور اس کے سائے بہت دائمی ہیں. لیکن اب اس کے بعد تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے تو اچھا نہیں لیکن حقیقت ہے, سب جنت میں نہیں جائیں گے. اسی لیے فرمائے ہاں یہ ہے, یعنی متقیوں کے لیے تو یہ سب کچھ ہے, لیکن وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ, یقیناً سرکشوں کے لیے لوٹنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے. کیا ہے وہ؟ جہنم یصلونها فبئس المہاد, یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے بس وہ بہت برا بچھونا ہوگا. حاضہ یہ ہے, آپ نوٹ کریں صورت میں حاضہ کا لفظ بہت آ رہا ہے, یہ ایسے لگتا ہے بالکل آپ کے ہاتھ کے قریب کر دیا, یہ ہے ان کے لیے. فل یذوقوہ, بس چکھے اس کو, حمیم و غساق, کھولتا ہوا پانی اور پیپ. ایسے لگ رہا ہے جہنمیوں کو جہنم میں لے جا کر کہا جاتا ہے دیکھو یہ ہے وہ جگہ جس کا تمہیں ڈراوا دیا جاتا تھا, اب رہو برداشت کرو اس کے عذابوں کو, اب کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کے خون اور دھون کو پیو, پیپ کو چکھو, ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت کو ناگوار محسوس ہو ان کو باندھی جا رہی ہے. صرف یہی نہیں, واخر من شکلہ ازواج, اسی طرح کی کئی اور بھی چیزیں, خوفناک, بھدی, گندی, بد ذائقہ, بدبودار, ابھی اور بہت. تاہم ماکم, یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھنسی چلی آ رہی ہے, یعنی جہنم میں پہلے سے موجود لوگ ہر نئے آنے والے گروہ کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی بڑی مصیبت میں, جگہ بھی تنگ, گرمی ہے, حبس ہے, اوپر تم بھی دسے آ رہے ہو. لا مرحبم بہم, ان کے لیے کوئی کشادگی نہیں, یہ جو نئی کھے پا رہی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. لفظ مرحبا میں کیا, راہبا, کھلا ہونا, فراخی, کشادگی. کسی کو آتا دے کر کیا کہتے ہیں, خوش آمدید, آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں, دل میں جگہ ہے. کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں, گریٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آئیے آئیے, آپ کے لیے اس گھر میں بہت جگہ ہے, ہر سہولت ہے, چشمے ماں روشن, دلے ماں شاد. ہاں لیکن جہنمی ذرا دیکھیے کتنے برے کے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے, کہیں گے ہمیں تمہیں دے کر کوئی خوشی نہیں ہوئی, نو ویلکم فار یو, کوئی ویلکم نہیں, کوئی مرحبا نہیں, نہ وہ ماحول ایسا کہ جہاں کوئی واقعی ویلکم کہہ سکے. انہم سال النار, یہ ہیں آگ میں گھسنے آنے والے, یہ سب آگ میں گھسے چلے آ رہے. قالوا بل انتم, وہ نئے آنے والے کہیں گے, لا مرحبا بكم, بلکہ تم ایسے ہو کہ تمہارے لیے نہ کوئی کشادگی ہو. دیکھیے ذرا کتنا برا ماحول دکھ رہا ہے کہ آنے والے جانے والے سوری جو موجود ہیں وہ آنے والوں کو کہہ رہے ہیں کوئی خوشی نہیں ہے تمہارے آنے کی, اور آنے والے دھرنا دے رہے ہیں کہ جی تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی, ہم تو ادھر ہی ہیں. انتم قدمتموہ لنا, تم نے ہی اسے ہمارے لیے پہلے بھیجا تھا, یعنی ہم تو تمہارے نقشے پا پہ چل کے آئے. فبئس القرار, بس یہ تو بہت بری جگہ ٹھہرنے کی, یعنی یہ تمہارا اپنا کیا دھرا, تم نے ہمارے لیے یہ سامان فراہم کیے تھے, یہ تمہارا کیا دھرا, تم ہم سے پہلی نسل ہو, تم نے گمراہ کیا, تم نے غلط ٹرینڈز نکالے, تم نے غلط عقیدے اور برے اعمال سکھائے, اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے آج ہم یہاں جہنم میں آئے ہیں. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار, وہ کہیں گے پروردگار جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے آگے بھیجا ہے تو اس کے لیے عذاب کو آگ میں دگنا بڑھا دے. اب کیا فائدہ, اس دنیا میں تو فرینڈز کے نام پہ بھاگتے تھے ان کے پیچھے, آج کہہ رہے ہو کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے دے. وقالوا ما لنا, اور وہ کہیں گے کیا بات ہے, لا نرى رجالا, ہم نہیں دیکھ رہے یہاں ان لوگوں کو, كنا نعدهم من الاشرار, جنہیں ہم دنیا میں برے ناموں میں شمار کرتے تھے, جن کو ہم ملا کہتے تھے, مولوی کہتے تھے, جن کو ہم ایکسٹریمسٹ کہتے تھے, فنڈو کہتے تھے, جن کو ہم اشرار, دیکھیں ذرا انگلش میں ترجمہ کر کے, جن کو ہم ٹیررسٹ کہتے تھے, شر پھیلانا والا کہتے تھے, آج وہ کیوں نہیں ہے جہنم میں, جن کو ہم گھٹیا کم حیثیت والے لوگ کہتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, آج وہ کدھر ہیں. اتخذناهم سخریا، کیا ہم نے انہیں خامخواہ ہنسی مذاق بنا لیا تھا، یعنی ہم ہی ان کا مذاق کرتے تھے، ہم غلط سمجھے ان کے بارے میں، ہمارا ان کا مذاق اڑانا درست نہیں تھا، یا اصل میں وہ برے لوگ تھے ہی نہیں، یا پھر ہم زاغتن ہم الابصار، یا ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی ہیں، ہیں موجود ہمیں ہی نہیں دکھ رہے، ہم اتنے گھبرائے میں کہ دکھ نہیں رہے، کدھر گئے ہیں وہ، وہ تو سوچ بھی نہیں رہیں گے کہ وہ آج جنت کی نعمتوں میں مزے اٹھا رہے ہیں. ان ذالک الحق انتخاصم اہل النار، یقیناً یہ حق اہل جہنم کے مابین جھگڑنا اور جھگڑا. اللہ کہتے جہنم میں جھگڑے تو ہوں گے، یقین کر لو یہ سب ہو کے رہے گا. کیا انداز ہے کہ واقعی یہ ہو کے رہے گا، یہ چلتے رہیں گے، یہ ہوتا رہے گا، یہ کرو گے، یہ دیکھو گے اور تمہیں لگے گا پتا، پھر لگ بتا جائے گا کیا کیا. یہ تلاوت سنتے ہم یہ جنت کی آیتوں سے لے کے جہنم کی آیتوں تک، آنکھیں بند کر کے صرف اپنے آپ کو منظر میں رکھیں، ان دو میں سے کون سے انجام پہ میں پہنچوں گی، میں کس لائن پہ جا رہی ہوں، کس روڈ پہ ہوں، میرا معاملہ کدھر ہے. اور انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر لیں گے نا، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہاں یہ ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں، حمیم گرم پانی ہے تو غساق ٹھنڈی پیپ، بہت یخ ٹھنڈی چیز بھی بندے کو تکلیف دیتی ہے نا. رتوبت کچ لہو، آنسو بھی اس میں شامل ہے، سرد چیز ہے، یعنی جہنم کا ایک عذاب گرم ہے تو ایک ٹھنڈا ہے، بدبودار بھی ہے، تافن اٹھ رہا ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی. اور کہا جائے گا پیو، اور وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر پھر رو رہے ہوں گے. تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچانا اور ہمارے پیاروں کو بھی بچانا.
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إن
جی کیا محسوس کیا آپ لوگوں نے تلاوت سنتے ہوئے، تھوڑا سا شیئر کیجیے. टेक्स्ट खुला हुआ है मेरा हेलर रूम में, आप लोग लिखिए और जी हमारे ऑनलाइन ऑनसाइट साथी भी शेयर करेंगे। जी माइक होल्ड कीजिए आप लोग।
आखिरत के घर के लिए खालिश करना है तन से मन से धन से इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारी मदद करे और हम सबको हिम्मत दे, शक्ति दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। हम इंशाल्लाह यही जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये सबक सुनकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्यारी आयत आ रही है, रब्बना रब्बना फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। क्या पाक परवरदिगार हमें उन जन्नतियों में से कीजिए जो जन्नत फिरदौस के हों इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मैं समझती हूँ कि ये दुनिया वाकई किस कदर हकीर है, इसकी तो कोई हकीकत नहीं। और अगर हम दुनिया में सादगी से रहेंगे तो वाकई अल्लाह की फरमाबरदारी से रहेंगे, क्योंकि जिंदगी का जो वक्त है ये बड़ा ही मुख्तसर है, तो इसको क्यों हम गवा रहे हैं, क्यों ना उस आखिरत के घर की तैयारी करें जो हमेशा के लिए है, जो अजल है, जो हमेशा हमेशा कभी ना खत्म होने वाली। तो जो यहाँ पर जिंदगी में जो हम छुट्टियाँ वगैरह गुजारने के लिए दूसरे को देखते हैं, कहते हैं ये गुफा कितने मजे में है, ये मजे में नहीं है, ये खफलत में है। अल्लाह ने जैसा कभी ना करे, बल्कि अल्लाह इनको भी हदायत दे और अपनी तमाम मखलूक को कि आखिरत के घर की तैयारी करें सब मिलकर इंशाअल्लाह।
अभी सूरह सफात पढ़ी और सूरह सफात शुरू हुई है, तो हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से जो हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उनके साथ साथ दीन और दुनिया लगता है इम्तिजाज नजर आता है कि दीन और दुनिया अल्लाह ताला ने जो हमें दिखाई है। और साथ ही एक जो दुआ हम हमेशा पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फी दुनिया हसनत वक़िना अज़ाबन्नार हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। तो मुझे लगता है कि कुरान पाक में बार बार आता है अफला तअक़िलून अफला तदब्बरून, तो ये चीज आती है कि अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया दोनों हमारे लिए दिए हैं। ये नहीं है कि अगर दीन हमारे पास है दुनिया हराम कर दें या दुनिया को लेके हम उस जात को फरामोश कर दें जिसने ये सारी ब्लेसिंग्स से नेमतें दी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अक्ल वाले लोग वो होते हैं जो दीन और दुनिया को साथ लेके चलते हैं, दुनिया की चीजों से भी इंजॉय करें, नेमतें हमारा हक है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया बनाई है और हमारे लिए सब चीजें बनाई है, उसको भी हक के साथ इस्तेमाल करें और साथ साथ अपने फराइज की अदायगी में वो साजो सामान भी तैयार करें कि जो आखिरत में हमारे लिए मददगार साबित होगा और जो आखिरत में हमारे लिए वहाँ पर घर हमारा तैयार कर रहा होगा। जज़ाकअल्लाह खैर।
मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान को समझने की तौफीक दी है। यहाँ बैठ के एक खास माहौल में कुरान को बहुत दफा पढ़ा, बहुत दफा तफसीर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शायद कुछ समझ नहीं आया। अगर समझ आता तो हम इतने यहाँ पे मजीद समझने के लिए आए हुए हैं। मैं दरख्वास्त करती हूँ अपनी बहनों से कि जो कुछ हमें समझ आ रहा है ये भी हम लेट नहीं है, हम अल्लाह से तौबा करें जो इससे पहले गुनाह किए, ताकि अल्लाह ने दीन और दुनिया हमारी बेहतर करे। और साथ में ये हमेशा कहती हूँ कि जो भी सुने اپنے بچوں سے شیئر کریں, کیونکہ ہم تو شاید اس سٹیج پہ آ کے ہیں تو بہت زیادہ غلطیاں کر چکے ہیں, تو ہمارا سرکار چاریہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان گناہوں سے بچائیں, ان کو دین کا بتائیں, ان کو آخرت کا بتائیں, ان کو یہ آیات اسی طرح کھول کھول کر بتائیں جس طرح ہمیں اساتذہ نے بتایا ہے, تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ دنیا کیا ہے, جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے. میری یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ہم سب کو, ہمارے بچوں کو, تمام مسلمانوں کو اعلیٰ مقام دے اور ہمیں اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور سب لوگوں کو قرآن سے جوڑے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Because in every difficulty he has so much suffer for so many years, and when we have difficulties we like complain and we say, why have we got this difficulty? We don't think that sometimes when Allah puts you in difficulties it's to bring you closer to Allah, and we need to like be thankful and have suffer.
جو ابھی کی آیتیں تھی اس میں جو ایمفیسس کا حاضر پہ ابھی کے پانچ دفعہ آیا ہے کچھ فیس آیتوں کے, مجھے یہی احساس دلایا جا رہا تھا کہ اس طرح چاہے تو تم بھاگ رہے ہو لیکن یہ ہی ہے کہ حاضر دس از دا ٹروتھ, یہ ہے حق, تو کس چیز سے تم بھاگ رہے ہو, یہ تو آنا ہی ہے. تو مجھے اس چیز سے لائک کافی دل ہلانے والی بات تھی کہ اللہ کہے کہ ایک طرح جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے اور دونوں میں اتنی سچائی ہے اور اس سچائی سے تم بھاگنا چاہتے ہو لیکن آخر موت آئے گی سب کو اور پھر کتنی دیر بھاگو گے اور کہاں بھاگو گے. تو مجھے اس بات سے بہت فیلنگ اس وجہ سے آ رہی تھی. جزاک اللہ.
جی اسم اللہ من الشیطان الرجیم. آپ دیکھیے کہ آیتیں تو سبھی پڑھتے ہیں نا, لیکن اس میں سے ہر ایک اس کو اپنے اوپر اپنے امیجینیشن سے لے گا. اپنے آپ کو بالکل کسی ایسی جگہ پہ کھڑا کریں کہ جہاں آپ کو دونوں انجام نظر آ رہے ہیں اور آپ ابھی اس سے پیچھے ہیں, ڈیسائیڈ کرنے کی سوچ میں کہ میں کدھر جاؤں کدھر نہیں جاؤں. تو کتنا اچھا موقع ہے, ہمیں دونوں انجام آج ہی پتا ہے. کیسا ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتے ہمیں, پتہ ہی نہ ہوتا کچھ, اور مرتا چلتا ارے جنت بھی ہے, اوہو پہلے پتا ہوتا کچھ تیاری کرتے, ارے جہنم بھی ہے کچھ بھی نہیں پتا. اللہ کا کتنا رحم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں یہ سب کچھ بتا دیا کہ یہ کرنا ہے, یہ ہے, یہ تمہیں کرنا ہوگا, اس سے فائدہ ہوگا. اور جتنا زیادہ ہم اس کی فکر کریں گے نا اتنا ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے ڈیسیژن کرنا اور ڈیسیژن لینا ایزی ہو جائے گا. ہم بہت ساری چیزوں کو بالکل فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ایک دو کمنٹس ان کے آن لائن سے بھی پڑھتے ہیں. ہاؤ ہائی لیول آف ڈیویشن دیٹ ٹرو پکچر کم کلیئر فار دوز آن قیامت وین نتھنگ کین ہیلپ. جی, اور میں تو ابھی تک نبیوں میں گھسی ہوئی ہوں, نبیوں کی ذات کیا اخلص نہ ہم. اللہ کہتے ہیں ہم نے خالص کیا, وہ ابواب تھے, وہ عباد تھے, وہ اب تھے, وہ جمے ہوئے تھے. اللہ میں کیوں نہیں بنتی, میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ براٹ ٹیئرز ٹو مائی آئیز, میلس مطلب گرانٹ اس اور فیملیز وتھ جنہ اینڈ پروٹیکٹ اس فرام جہنم. آمین. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اب آگے دیکھیے گا, ہم سب کا ایک دشمن, سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود پھر بھی ہمیں بڑے راستوں پہ چلا دیتا ہے, اور ابلیس. سورت کا خاتمہ اب شروع ہو رہا ہے. پوری صورت میں انبیاء کرام کے تذکرے تھے, کیسے اللہ تعالیٰ کے راستوں میں انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا اور اللہ کے حکموں کو خوشی سے مانا. لیکن اب وہ شخصیت کہ جس نے ڈے ون پہ قسمیں کھا لی تھی کہ میں سب کو بہکاؤں گا, ایسے ہی شخص کی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دوبارہ رکھی. اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کچھ کہلوا دیا, اور وہ کیا تھا, آیت 65, قل انما انا منذر, اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں. امیجن کریں جہاں اللہ کے نبی کا یہ کال دلوا دیا جائے نا کہ میں ایک منظر ہوں, تو ساتھ ہی دعا کیا کرے اللہ مجھے بھی یہی بنا لے, جو میرے نبی تھے نا بس میں نے بھی وہی بننا ہے. جیسے اکثر لوگ اپنے بڑوں کو فالو کرتے نا, جیسے باپ ڈاکٹر ہونا تو بچے بھی کہتے ہیں میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے, میں نے پاپا کی طرح ڈاکٹر بننا ہے. ہاں تمہارے بڑے ہمارے لیے بہت خوبصورت موٹیویشن ہوتے ہیں. تو جب نبی منظر تھے تو میں نے بھی منظر بننا ہے, جب نبی نذیر تھے تو میں نے بھی نذیر بننا ہے, جب وہ بشیر تھے تو میں نے بھی بشیر بننا ہے. میں اپنے آپ پہ کیوں مشکلات ڈالوں کہ اچھا یہ نہیں تو میرے لیے وہ ہو جائے, تو میرا کوئی مقام گر نہ جائے, تو میں نہ ہو. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسے ہی بنایا کریں. یہ بڑی اچھی چیز سامنے آئی, کوئی گروپ ہے آئی ڈونٹ نو ڈیٹیلز, لیکن میں نے اپنے گھر میں یہ چیز دیکھی. تو ایک جیسے بک مارک سے میل میں کوئی چیز آئی تو اس میں اس طرح سے کہ بک مارک بنا ہوا ہے اور اس پہ میرے بھائی کا نام لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی نیچے لکھا ہوا ہے ان کے نام کے ساتھ ہی وانٹ ٹو بی لائک عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اور نیچے پھر صدقے کی ایک حدیث ہے یا کوئی بات ہے. تو اس طرح کوئی کمپنی ہے تو وہ لوگوں کو آفر دیتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا نام دیں تو ہم ان کو صحابہ کے نام کے ساتھ جوڑ کے تو کچھ اس طرح کے سٹکرز اور اس طرح کے ٹی شرٹس وغیرہ بنا کے دیتے ہیں. تو مجھے وہ اتنا پیارا لگا, وہ دیکھنے میں بھی اتنا نائس لگ رہا تھا کہ ہاں میں ابو بکر جیسا بننا چاہتا ہوں. تو خواب دیکھنے ہیں نا, تو ہم بھی یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی منظر بنا دے. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح چھایا ہوا ہے. میں کون ہوں؟ منظر. اور الہ کون ہے؟ اللہ الواحد القہار. ایسے نہیں لگتا کہ اپنا مقام بھی بتا دیا اور اللہ کا مقام بھی بتا دیا کہ میں تو بس یہ ہوں. کون ہے وہ رب؟ مزید اس کی ڈیٹیلز, رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار, وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے, اور وہ بہت زبردست بہت بخشنے والا ہے. گنے ذرا کتنی صفات ہیں, الہ, اللہ, الواحد, القہار, پھر رب السماوات, پھر رب الارض, پھر العزیز اور الغفار. آٹھ صفات ہیں دو آیتوں میں. یہ ہے بندگی کا رنگ. جب رب کی بڑائی دل میں ہوتی ہے نا تو اپنے آپ کو تو بندہ بس ایک لفظ میں چپ کرا لیتا ہے, نا منظر, دیٹس اٹ. نو پروٹوکول, نو صاحب کے علاقے, نو بڑی بڑی باتیں, سب کچھ تو میرا رب ہے, میں کیا ہوں, میری کیا اوقات ہے. یہ بے نیازی مانگے, اللہ مجھے میری ذات کے خول سے نکال دے. اور ہم خود سے پوچھے کہ ہم اپنے شہر سے نکلے, اپنے آپ کو تو نہیں تھپکتے اور اپنے کندھے تو نہیں تھپ تھپ پاتے اور کہتے کہ میرے جیسا بھی کوئی ہے. اللہ نے بس دنیا میں ایک ہی بندہ بنایا کہ جو بنانے والی چیز تھی. اور آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر سے یہ سارے گمان نکل جاتے ہیں جب اس کو اپنی اوقات یاد آتی ہے, میں کیا ہوں, میرا کچھ نہیں ہے. کیونکہ پیچھے ایسی باتیں پڑھ کے آئے نا جہنم کی کہ جس کا سوچ کر بھی دل خراب ہونے والی کیفیت ہے. تب یہاں انسان اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہوا نبأ عظیم, آپ کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے. خبریں سننے کا بہت شوق ہے, پڑھتے ہو, دیکھتے ہو, سنتے ہو, پھر اس کو ڈسکس کرتے ہو, پھر تبصرے کرتے ہو, پھر کالم پڑھتے ہو. آج ہمارے کلچر کا فیورٹ کام خبریں سننا, دیکھنا, پڑھنا اور ڈسکس کرنا. ایک بہت بڑی خبر کے لیے سنتے, انتم ہو موریدون, تم تو اسے اعراض کر رہے ہو. دیکھو یہ نبی تمہارے پاس ایک نیوز بلٹن لے کر آئے, ایک خبر نامہ لے کر آئے, جو خبریں کبھی رد نہیں ہوں گی, کبھی غلط ثابت نہیں ہوں گی, آج کے بیان کل جھٹلائے نہیں جائیں گے, فیصلہ کن بات ہے, لیکن تم اعراض کر رہے ہو. چلو پھر تمہارا نصیب. ماں کا نلی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون, مجھے کچھ علم نہیں کہ ملے اعلیٰ کے بارے میں جبکہ وہ بحث اور تکرار کر رہے ہوتے ہیں. کس کی بحث, کس کی بات ہے؟ سورہ زمر کے آخری آیت میں بھی ہم پڑھیں گے. دیکھیے فرشتوں میں عقل ہے, اللہ نے ان کو کچھ کاموں میں رکھا ہوا ہے, وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. مثلا مثال دینے کے لیے سمجھ لیجئے کہ ممکن ہے کسی وقت کوئی فرشتہ کسی ملک یا کسی قوم کے بارے میں کہتا ہو دیکھو اب تو ان لوگوں پر عذاب آ ہی جانا چاہیے, کوئی دوسرا کہتا ہو کہ نہیں نہیں ابھی انہیں مہلت ملنی ہے, آخری فیصلہ تو ہر کام میں اللہ ہی کا ہوتا ہے. تو فرشتوں کی آپس کی گفتگویں ہیں یہ. اس پہ بعد میں کچھ باتیں سن لیں گے حدیث کی, لیکن ابھی اس کو آن کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں کہ کس طرح فرشتے آپس میں باتیں کریں. یا یختصمون سے مراد جھگڑے نہیں ہے, فائٹنگ نہیں ہے, بلکہ ڈسکشن ہے. اِن یوحا الی الا انما انا نذیر مبین, میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف طور پر خبردار کرنے والا ہوں. دیکھیں پیچھے کیا ہے, منذر, اور یہاں کیا گیا, نذیر مبین. بہت کم دیکھیں گے بشیر, اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ ہمیشہ انذار آتا ہے پہلے, پھر تبشیر آتی ہے. آج کہتے ہیں ڈراؤ نہیں, نہیں 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 ڈرانا نہیں. وہ کہتے آپ ڈراتے بہت, ہم کہتے نہیں ہم نہیں آپ کو ڈرائیں گے. پھر کیوں نہیں ڈرائیں گے, ڈرائیں گے چونکہ آپ نہ ڈر رہے, بے خوف ہیں تبھی تو ڈرائیں گے. ہاں آپ اگر خوف سے کانپ رہے ہوتے تو ہم آپ کو تسلیاں دیتے کہ نہیں نہیں فکر نہیں کریں, اللہ آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ, آپ کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا کریں گے. تو ڈرانا کوئی بری بات نہیں ہے, اصل بات ہے کہ ڈر جاؤ. کوئی وقت ہی ہوتا ہے جب ایک انسان ڈر جاتا ہے اور اس کو خوف آتا ہے, اور ایسے وقت میں پھر انسان اپنے آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم تمہیں کہتے ہیں, اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین, جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے. ساتواں اور آخری مقام ہے قصہ آدم اور ابلیس کا, اس کے بعد یہ قصہ قرآن میں ایسے نہیں آئے گا. سات دفعہ اللہ نے انسان کو اس کے دشمن کی پہچان کرا دی اور انسان کی تخلیق کا مراحل بتا دیے, کیسے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, تو جب میں اس کو پوری طرح درست کر دوں. سَوَّيْتُهُ تَسْوِيَ لفظ اسی سے, کسی تخلیق کو ہر لحاظ سے درست کر کے اس کی تکمیل کر دینا. انگلش میں اس کے لیے ایک بڑا آسان لفظ ہے, اسے آپ سمجھ جائیں گے, فائنل ٹچز, فنیشنگ ٹچ. تصویر ایسے جیسے آپ عمارت بنانے کے بعد پلستر کر دیتے ہیں نا, بنیادی تخلیق کے بعد آتا ہے. سورۃ العلیٰ آیت نمبر 1 اور 2 میں بھی آتا ہے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی, تو فسوی لفظ وہی ہے جو یہاں سویتو ہوا ہے, کہ آپ تصویر کیجئے اپنے رب کے نام کی جس نے تخلیق کیا پھر تصویر کیا, اور وہاں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پہ. پھر کیا کیا, ونفخت فیہ من روحی, پہلے جسم بنا پھر اس کو برابر کیا, اب اندر روح ڈالی جا رہی ہے. ونفخت فیہ من روحی, پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. فقعوا له ساجدین, تو تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہاں لفظ روحی کو نوٹ کیجئے گا. حضرت آدم کا مسجود ملائک ہونا اس روح ربانی کی بنیاد پر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں پھونکی تھی. جب تک اندر روح نہیں تھی نا, نہ تو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا, یعنی نہ تو مسجود ملائک تھے, اور نہ ہی وہ مقام اور مرتبہ تھا جو بعد میں اشرف المخلوقات کی حیثیت سے ملا. تو اصل میں اللہ کے حکم پہ سجدہ تھا, اور اس روح کو سجدہ تھا جو آدم کے جسم میں ڈالی گئی. ہوا کیا, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, تو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر. بڑا زبردست انداز ہے, بالکل یہی آیت سورہ ہجر آیت 30 میں بھی ہم گزار پڑھ چکے ہیں. ہاں مگر اللہ ابلیس, سوائے ابلیس کے, کیوں, استکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہاں آپ سورت کی ابتدائی آیتوں کو دیکھیے, عزا اور شقاق دو ہرڈلز تھے, یہاں تکبر بھی شامل ہو گیا. اور استکبر میں ٹو سیک بڑائی, یعنی ٹو سیک کبر, طلب کرتا ہے. ایک ہوتا ہے بندہ خود بڑا ہے, ایک ہوتا ہے مانگتا ہے, کہتا ہے مجھے پروٹوکول دو, مجھے ذرا ایکسٹرا کچھ ایکسٹرا دو. ابلیس نے اپنے لیے بڑائی طلب کی اور کافروں میں ہو گیا, انکار کر کے پیچھے پڑ گیا. پہلے بھی کافروں میں تھا لیکن انکار کر کے تو کھل کے سامنے آ گیا. قال یا ابلیس, ہو کہا اللہ تعالیٰ نے, اے ابلیس, ما منع کا, کس چیز نے تجھ کو روکا, منع کیا, انت سجدا, کہ تو سجدہ کرتا, لما خلقت بیدیا, اس کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اے ابلیس, تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب دونوں ہاتھوں سے بنانے کی بات دیکھ رہے ہیں. اس صورت میں تیسری دفعہ غالباً پچھلی صورت میں بھی تھا, یہاں بھی حضرت داؤد کے ذکر میں ہاتھوں والے. آج ہم نے پھر دیکھے مختلف انبیاء کے نام کے ساتھ پڑھا, اب یہاں پھر ہاتھوں کی بات ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی قدرت ہے یہ, اللہ کے ہاتھ کیسے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. سورہ یاسین 71 میں بھی ہم پڑھ چکے نا کہ ہم نے ان جانوروں کو بنایا, اے دینا ہمارے ہاتھوں نے ان کو بنایا. تو یہاں دونوں ہاتھوں کی بات ہے. اللہ نے اس دی بیچ, میں تو اس پہ ایک لفظ نہیں بولنا چاہتی, بس اللہ نے بنایا جیسے بنایا. سورۃ اعراف 54 میں ہم پڑھ چکے اللہ لہ الخلق والامر, اسی کے لیے خلق اور اسی کے لیے امر ہے. یعنی اس نے عالم خلق کو بھی بنایا, عالم امر کو بھی بنایا, اسی کا تسلط, اسی کی حکومت, بناتا بھی وہی ہے اور معاملوں کو چلاتا بھی وہی ہے. بس اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. ہاں یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جب انسان کے جسم میں روح ڈلی نا تو پھر انسان کی وہ تدریجی گروتھ شروع ہو گئی جو آج تک چل رہی ہے. سورۃ احزاب 72 میں بھی پڑھ چکے ان اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس جہان کی تخلیق کے مختلف مراحل رکھ دیے. اللہ نے بتا دیے کہ میں نے کچھ چیزیں عالم خلق میں بنائی, کچھ عالم امر میں بنائی, اب تم اس کو لے کر مجھے مان جاؤ. بس سیدھی سی بات ہے, استکبرتا, کیا تو نے تکبر کیا, ام کنت من العالین, یا تو بڑے عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے, تو بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا. اور وہی ہوا آئے 76 میں دیکھے قال ہاں انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. یہ ہے اندر کا چھپا ہوا قیدی. جب خود کو اچھا سمجھیں گے تو آپ آدم تو چھوڑیے, آپ تو آدم کے رب کے آگے بھی نہیں جھکیں گے. آج بھی کچھ لوگ جو بظاہر بڑے مسکین سمجھتے ہیں خود کو, ان کے اندر یہ نہ چھپی ہوتی ہے, مجھے کہہ دیا, مجھے پیچھے کیا, مجھے ڈی گریڈ کیا, میری بےزتی کر دی, مجھ سے نہیں پوچھا, مجھے شامل نہیں کیا. بھئی مجھے کیا ہو, کچھ بھی نہیں. یہ جو کہنا نا انا خیر منہ, اس کو پہچانی ہے, تھوڑے سے پارے رہ گئے. اگر یہ اندر ہی بیج رہ گیا نا تو بہت تبدیلی نہیں آئے گی قرآن کے بعد بھی. کیا میں انا خیر منہ نہیں بلکہ منہم, ہم تو کہتے ہم سب سے ہی بہتر ہیں, کوئی ہمسا ہو تو سامنے تو آئے. کیا میرا نفس آج بھی یہ دعوے تو نہیں کرتا, اپنے آپ کو انڈر آبزرویشن رکھے. انشاءاللہ بار بار چیک کریں گے تو بہتری آئے گی. خلقتنی من نار, تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, اور اس کو مٹی سے بنا. یہ ہے ریزننگ. اللہ کی تخلیق پہ تنقید کر رہا ہے کہ میں اس لیے بہتر ہوں کہ میں آگ سے بنا اور وہ مٹی سے بنا, حالانکہ یہ بھول گیا کہ آگ میں تو وہ خوبیاں ہی نہیں ہیں جو مٹی میں. آگ تو جلا کے بھسم کرتی ہے, اور مٹی میں ایک دانہ ڈال دو تو لاکھوں دانوں کی صورت میں واپس کرتی ہے. آگ کے مزاج میں جوش اور چلبلا پن ہوتا ہے, ایک دم بھڑک اٹھتا ہے, مٹی میں ٹھہراؤ, سکون, حلم ہے. ہاں تو انسان بہتر ہے, اسی لیے دیکھیں مٹی سے سب چیزیں اگتی ہیں, آگ میں سے تو کچھ نہیں اگتا. قال فخرج منها فإنك رجيم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے اب تم نکل جاؤ, تم مردود ہو گئے ہو, اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اب تم پر میری لعنت رہے گی جزا اور سزا کے دن تک. پڑھے رہو, کیسا بد نصیب ہے. اب دیکھیے کب شروع کے دنوں کا پیدا ہوا ہوا اور قیامت تک لعنتوں میں اور عذابوں میں. اس سے بھی کوئی بدبخت ہے, اس کو کہتے نا کہ لمبی عمر بھی ملی تو خیر کی تو نہیں ملی, ہر جگہ سے تو لعنتان سنتا ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو وہ اسی حکم پہ بات آ رہی ہے نا کہ الہی کلعنتی, ہر بندہ اس کو دھتکارتا ہے دھتکارتا ہے, کیا زندگی ہے اس کی, اور سٹون کتنا ہے پھر بھی نہیں ہارا. قال رب فانزلنی الی یوم یبعثون, اس نے کہا پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اچھا قال فانک من المنظرین, اللہ تعالیٰ نے بھی شان بے نیازی سے کہا اچھا جا تجھے مہلت دے دی. یہاں بھی دیکھے اس کو حقیر کرنے کا انداز محسوس ہو رہا ہے, پیچھے 77 میں پڑھ چکے نا. یعنی اللہ کہہ رہے تو نے مانگی مولا جا لے لے, اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ مراد ہے ہماری نظر میں, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کب تک؟ الى یوم الوقت المعلوم, اس دن تک جس کا وقت طے شدہ ہے. جب تک تم کہتے ہو تب تک مہلت دی جائے گی, اور وہ کون سی ہے؟ نفخ باز، جب پوری انسانیت کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. قال فبعزتی کا، بس کہنے لگا تیری عزت کی قسم. نوٹ کریں، اللہ کو سب مانتا، اس کو عزت بھی دے رہا ہے، لیکن ذرا اس کا پلان سن لیجیے. لَغْوِيَنَّهُمَا أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، ان کی نسلوں کو کھا جاؤں گا. یاد کریں سورہ بنی اسرائیل، ان کے آگے سے ان کی نسلوں کو، ان کے دائیں سے بائیں سے آؤں گا. ہاں، ان کے اوپر اپنے پیدل بھی اور سوار بھی چڑھانے کی باتیں پھر سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا. ہاں، مگر اللہ عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا. پھر مخلص آ گئے، اللہ میں مخلص کر دے، اب تمہارے اندر خلوص بھر دے، سب کھوٹ کھپٹ، دل کے غبار، گندگیاں نکال کے پھینک دے. بس اللہ، تیرے خالص بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں. ہاں، اور ابلیس کو جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے نا، وہ خلوص ہے. آپ کی نمازوں سے وہ نہیں ڈرتا، آپ کے حجاب سے وہ بالکل نہیں ڈرتا، آپ کے روزوں سے نہیں ڈرتا، آپ کے اخلاص سے ڈرتا ہے. اخلاص کی جیکٹ جب آپ پہن لیتے ہیں تو آپ شیطان پروف ہو جاتے ہیں. آتا ہے لیکن وہ اندر نہیں گھس سکتا، باہر سے ہی کچھ بسوں سے ڈال کے چلا جاتا ہے. یہ شیطان کہہ رہا ہے تو آپ سوچئے کہ پھر اس بات کی سچائی میں کسی کو یقین کرنے میں کچھ رکاوٹ ہونی چاہیے. اللہ اکبر، اس کی یہ باتیں سن کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال الحق کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے، والحق کا اقول، اور میں تو حق ہی کہتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیجیے، لام لان جہنم من کا و من من تبیک من ہم اجمعین، کہ پھر میں بھی بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے. کھلا چیلنج، اللہ نہیں ڈرتا. جیسے جنت بھری جائے گی اس کے دروازوں پہ رش ہوگا، اسی طرح جہنم کے دروازوں پہ بھی رش ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، جا پھر تو کر لے اپنے سی اور میں بھی اپنی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، اللہ کی ذات کا جلال دکھ رہا ہے آپ کو ان آیتوں میں؟ وہ اللہ ہی کیا جب شیطان کی ان دھمکیوں سے ڈر جائے. اور اب آخری آیت، اللہ کے نبی کے بارے میں ایک ذکر ہے. کیا؟ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہیے میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر تھوڑی مانگتا ہوں. یعنی یہ قصے سنا کر، کہانیاں سنا کر، غیب کی خبریں دے کر، ازل سے ابد کے واقعات بتا کر، کیا میں تم سے کچھ پیسے مانگتا ہوں، کوئی اجر مانگتا ہوں، کوئی انعام مانگتا ہوں، کوئی تعریف مانگتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں. میں تو وما انا من المتکلفین، میں تو کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، تکلف مجھ کو پسند کوئی نہیں ہے، ایسی چکنی چپڑی باتیں مجھے کرنی کوئی نہیں آتی، کوئی بہت لمبی چوڑی کہانیاں سنانی آتی کوئی نہیں ہے، سیدھی بات کرتا ہوں. اب یہاں لفظ متکلف تھوڑا سمجھیے گا. آپ دیکھیے، کاف لام فاس ہے نا، کلف کلفت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، تو متکلف تکلف کرنے والا، ٹھیک ہے؟ لام کے نیچے زیر لازمی ہے. دو لوگوں کو ذہن میں رکھیے، ایک ہے شاعر. یہ شاعر کون ہوتا ہے؟ جس کی طبیعت میں شاعری ہوتی ہے، جس کو خود بہت اللہ کی طرف سے ہی ہر وقت کچھ نہ کچھ شعر مل جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہوتا ہے متشاعر. وہ کون ہوتا ہے؟ جس کی طبیعت شعر کے لیے موزوں نہیں ہوتی، لیکن وہ محنت کرتا ہے، ایسے طریقے سیکھتا ہے کہ وہ خوبصورت لفظ جمع کرے، آگے سے پیچھے سے لے، کافی ردیف جوڑتا ہے، پھر تسن اور تکلف سے شاعری کرتا ہے. بعض دفعہ آپ نے مزاحیہ شاعروں کو دیکھا ہوگا یا کچھ اس طرح کا کلام ہوتا ہے نا، تو آپ کہہ لیجئے کہ ایسا شخص جس کی طبیعت میں شاعری نہیں ہے، خود اوپر سے چڑھا رہا ہے، تو یہ متکلف ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے مکہ والوں کو یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ دیکھو، عقل سے کام لو، بچپن سے تم مجھے جانتے ہو. سورۃ یونس آیت 16 میں بھی آتا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تو تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے بھی، تم تو میری زندگی کے ایک رگ و ریشے سے واقف ہو. ہاں، تمہیں پتا کہ مجھے تکلف نہیں پسند، تسنو مجھے نہیں پسند، کوئی شعر میں نے کبھی نہیں کہا، خطابت کا فن مجھے نہیں آتا، تقریر میں نہیں فرماتا، بس میں تو اپنے کام سے کام کرتا ہوں، دل سے بات کرتا ہوں، جو تمہارے دل پہ آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ جادوگر ہوں. ہاں، تو بتاؤ کہ ایک دم اچانک میں تکلف اور تسنوں کا سہارا لے کر تم کو وحی کے نام پر برگلاؤں گا؟ کیا میں شاعری کو وحی کہہ کر کہوں گا؟ اصل وہی قرآن کی پر بات ہے کہ جس قرآن پہ تم شک کر رہے ہو یہ سچ ہے، بلکہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تسنوں والا کلام نہیں، اور آپ پڑھتے ہیں ہر دفعہ آپ محسوس نہیں کرتے کوئی اس میں ایسی باتیں نہیں ہیں جس کو پڑھ کے آپ کے بڑی مشکل چیز ہے. کبھی کوئی بک پکڑے نا تو آپ کہتے ہیں ان کی زبان اتنی، وہ کہتے ہیں نا مقفع و مسجع ہوتی ہے، سجیوی، یہ جملے پڑھتے ہوئے بھی بندے کو عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ یہ عام زندگی میں تو ہم ایسے باتیں نہیں کرتے. لیکن قرآن کیا ہے؟ ذکر للعالمین، یاد دہانی، ریمائنڈر، تھنگس ٹو ڈو تمام لوگوں کے لیے. نہیں سمجھ آئی آج تو آئے گی. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم ضرور جان لو گے اس کی اصل خبر ایک وقت کے بعد. ان لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہے، ان کو یاد دہانی کرا دی، حجت قائم ہو گئی. جس دن اتمام میں حجت کا نتیجہ سامنے آئے گا لگ بتا جائے گا. سورۃ طارق آیت 13 اور 14 میں بھی یہی بات اور لفظوں میں آتی ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل، بے شک یہ تو فیصلہ کن بات ہے، دو ٹوک بات ہے. وما ہوا بالحزل، یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے، یہ کوئی بے مقصد کلام تھوڑی ہے، یہ تو قول فیصل ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو پڑھ کے. تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 105 میں قرآن کا تعارف کیا کرایا گیا تھا؟ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے. اب اسی کے ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلیں گی، اسی کی عدالت میں ان کے عروج اور زوال کے فیصلے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، اللہ اسی کتاب کی بدولت بعض قوموں کو عروج پر پہنچائے گا اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے بعض کو ذلیل کر دے گا. تو یہی پیغام تھا اس سورت کا کہ تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ورنہ بچو گے نہیں. خاص طور پہ دیکھیے یہ آخری آیت جو ہم نے جنت اور جہنم کے قصوں کے بعد پڑھی ہیں، کیسے لگتا ہے نا کہ دو ٹوک بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اب نبی کی زبان سے اس طرح بات کہلوانی شروع کر دی کہ مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو. بات پہنچ گئی، حقیقت پتہ چل گئی، دوست دشمن کا فرق پتہ چل گیا، شیطان کے پلان پتہ چل گئے، مخلص کون ہوتا ہے پتہ چل گیا. اب کیا بتاؤں اور تم کو، اب تو بس اندر اس کو اتارو، اس کو اپنے اندر لے کر رکھو اور دیکھو یہ کیا. اور اس طرح سے ہم ان سب قصوں کو پڑھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اور قرآن پڑھنے کا اور پڑھانے کا بہترین انداز یہ کہ انسان پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے خود کو سنائے کہ میرے میں بھی کتنی کمی ہے، میں نے اس کو کتنی دفعہ پڑھ لیا، کیا کچھ سمجھ لیا، لیکن ابھی تک میرے اپنے عمل نہیں بدلے. تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بچا ایسی بری چیزوں سے کہ جو ہمیں تیری نظروں میں شرمندہ کر دیں. آخری حصے میں جو لفظ متکلفین آیا، یہ مضمون کے اعتبار سے کم آتا ہے قرآن میں، لیکن اس کے بارے میں چند روایتیں بھی سن لیجئے. اور تکلف، اور آج ہمارے ہاں تو اللہ کی پناہ کرتے بھی اور پھر بھی کہتے ہیں تکلف کی کیا ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی کو تکلف بالکل پسند نہیں تھا. عام زندگی میں تسنو، بات کرنے میں، آپ سب اپنا بولنے کا انداز دیکھیے کیسے بولتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا یا ایسے ادا سے بولتے ہیں. اپنی ریکارڈنگ کر کے خود سنیں، آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ آپ تسنو سے بولتے ہیں. بعض لوگ بہت تسنو سے بولتے ہیں اور بعض بہت ہی زیادہ اس کا اپوزٹ بھی رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نہینا عن التکلف، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیں تکلف سے روکا گیا، یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف، ہمیں رسول اللہ نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا. اللہ اکبر، آج ہم تو کہتے ہیں عزت کا مسئلہ ہے، تکلف نہ کیا لوگ کہیں گے خوشی نہیں ہوئی آنے کی، لو دالی کھلانی تھی تو دعوت کر کے بلانے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیے مہمان کی عزت کرنا اور بات ہے، اس کو صاف ستھرے طریقے سے اچھے طریقے سے کھلانا اور بات ہے، اور تکلف کرنا اور بات ہے کہ آپ گوشت کے پہاڑ بنا دیں اور دو دو تین تین چیزیں ایک ایک ہی قسم کی بنا کے پیش کریں. پھر اسی طرح لباس میں تکلف، پہننے میں تو الجھے میں، رہنے میں، کھانے میں، ہر چیز میں تکلف. آج ہم نے تکلف کو معیارِ زندگی کا نام دیا، اسٹیٹس کانشیس. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے تو یہ پروٹوکول لازمی ہے، تو ان سب سے بچیے. تکلف پسند نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو آپ نے ان کو دودھ پیش کیا، تو انہوں نے ایک دم کہا کہ بھوک نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو. یعنی تکلفن کہہ دیا تھا اگر بھوک لگی ہے تو کھا لو. یہ بھی ایک ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، بھوک لگی ہوتی ہے گھر سے بلکہ سوچ کے گئے ہوتے ہیں کیا کھلائیں گے کیا کھائیں گے، اور جائیں اور اگلا کچھ رکھے تو کہتے نہیں کیا ضرورت تھی، بھوک ہی نہیں تھی، ہم تو کھا کے آئے، ہم تو کھاتے ہی نہیں ہے. لگی ہے بھوک تو لگی ہے، بھائی لے دو کھانا. آپ کو پتہ ہے لوگوں کے پاس کھانا ہوتا، بھوک لگی ہے تو مانگ لیجیے، ہے دی ہے تو کھا لیجیے، نہیں ہے تو کہہ دیجیے نہیں ہے. تو بہرحال زندگی کو آسان کریں. بہت تکلفات نے بھی آج بہت سارے لوگوں کو اس قرآن سے دور کیا ہوا. دعوت پکانی کوئی مشکل نہیں ہے، تکلف والی دعوت بڑی مشکل ہے، کیونکہ تکلف میں ہے تکلیف زیادہ. تو آج اس سے ذرا اپنے لیے نصیحت لیجیے کہ میں نے تکلف نہیں کرنا. لوگ کہتے ہیں لوگ باتیں کریں گے، دیکھیے لوگ تو زیادہ بھی کریں گے تو باتیں ہی کرتے ہیں. کہتے لو اتنی مشکل میں ڈال دیے اتنا کچھ پکا کے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، لوگ تو پھر بھی نہیں خوش ہوتے. اتنا کچھ کر کے جو باتیں سننی ہیں تو پھر کم کیجیے، سادگی سے رہیے، سادگی کے ساتھ رکھیے، اور آپ فیل کریں گے کہ جتنا سمپل طریقے سے آپ رہیں، کپڑے پہنیں، کھائیں اور دعوت کھائیں کھلائیں، اتنا انجوائے کرتے ہیں. چار چھ چیزیں بنی ہیں اور ایک کھاتے ہوئے نظر دوسرے پہ، دوسری پہ جائے تو تیسرے، اور خوشی کھائے بھی چیز کی اور ساتھ ہی ہوکے اٹھ رہے ہیں، وہ تو چکھا ہی نہیں. کئی لوگ گھر میں آ کے دعوتوں سے باتیں نہیں کرتے، ارے فلان ڈش وہ تو میں چکھی نہیں، ارے وہ بھی تھی، ارے میرا تو پیٹ بھر گیا. بعد میں حسرت سے دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں ہائے کدھر ڈالوں، کدھر ڈالیں، ہاں اگلے سے کہیں اگلی دفعہ یہ ایسے نہ کریں. کبھی بہت کچھ بنا لینا تو میں سوچتی ہوں کہ اگلے کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ دیکھیں آپ ایک کی بجائے میں چار دفعہ بلا لیتی، ہم بھی خوش آپ بھی خوش، آپ نے ایک دفعہ اتنا کچھ کر لیا. اور یقین کریں کہ اگر یہ کسی کی محبت یا کھلانے کی نیت سے ہوتا تو اور بات تھی، عموماً ایسے تکلف دکھانے کے ہوتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں، اور ڈسپلے. تو بہرحال ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے کسی نے کیوں کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کا کام ہے. جیسے ایک جگہ میں گئی تو درس تھا، تو اس کے پاس لمبا چوڑا دسترخوان تھا اور سو فینسی. تو کہنے لگی جب میں اپنے دوستوں کو بلاتی ہوں، پارٹیاں کرتی ہوں، تو میں پھر اتنا کچھ کروں، تو آج میں آپ کے لیے اور آج اپنے دینی ساتھیوں کے لیے کیوں نہ کرتی. اب یہ ان کی محبت ہے، میں مانتی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کا اندر یہ کہ آج کرنا اور بات ہے، لیکن آپ باقی میں بھی نہ کریں، اس میں پھر اسٹیٹس بن جاتا ہے. تو یہ تھی سورت سواد. اللہ کرے کہ ہم نے اسے بہت کچھ لیا اور یہ ہماری زندگی میں حقیقت میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنے. ایک دو باتیں صرف نوٹ کر لیجیے، بیچ میں روکنے کے لیے روکنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن ہم نے آیت 57 سے 64 میں جہنم کے عذابوں کا جو تذکرہ پڑھا تھا، اس میں حمیم اور غصاب کی بات ہوئی تھی. اس پہ روایت سن لیجیے، مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک ڈول غصاب کا دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبودار ہو جائیں. انا للہ انا الیہ راجعون. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں غصاق نامی جہنم ایک نہر ہے جس میں سانپ بچھو وغیرہ کا زہر جمع ہوتا ہے، پھر وہ گرم ہو کر اونٹنے لگتا ہے جس میں جہنمیوں کو غوطے دیے جائیں گے، جس سے ان کا سارا گوشت پوس جھڑ جائے گا اور پنڈلیوں میں لٹک جائے گا، جس سے وہ اسی طرح گھسیٹتے پھریں گے جیسے کوئی شخص اپنا کپڑا گھسیٹ رہا. ابن ابی حاتم کی روایت ہے. یہ ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. دیکھیے قرآن ہے، فکشن نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ ہوگا. کسی نے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا تھا، میرے سے تو اس طرح بات ہوتی نہیں ہے، میں آپ کو سنوا دیتی ہوں، شاید کسی کے دل پر اثر ہو جائے اس کا. آئیے سنتے ہیں. کسی کی بھی بات سنتے وقت اگر آپ کو اس میں سے اپنے لیے کوئی خیر کی بات مل رہی ہے نا، تو وہ لے لینی چاہیے. اور وہ بات کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے، وہ کون ہے، کیا اس کا موٹیو، اس کی زیادہ فکر نہیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنا آسان کرتے ہیں.
پاک ہو گئے, بے پاک ہو گئے. ہمارا مزاج اشارے جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ اچھا دیکھو گے, کیا دیکھو گے اور کس معاملے میں کہہ رہے ہو گے جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کہ قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا, کہ نزا کے عالم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ ہل بھی نہیں سکو گے. جب جھوٹ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا, جب بدن پر فالج کا ٹیک پڑے گا تب دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا. قبر میں آگ لگے گی تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ جس حسن کو دنیا بھر میں پھیلاتی رہتی ہے بے پردگی کے ساتھ, کسی حسین اور جمیل چہرے کے اوپر اگر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گا تو دیکھا جائے گا؟ جس جوانی میں ناز کرتے ہو یہ جوانی اگر کسی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے موزی بیماری کی نظر کر دی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, ڈھل جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے, تو بچانے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے. کیا دیکھا جائے گا؟ نماز قضا کرے گے سمجھا سکے تو دیکھا جائے گا, فرشتہ تھوڑے ماریں گے تو دیکھا جائے گا, کچھ سرات پر چلے گا تو پتہ چلے گا کہ دیکھا جائے گا. جب ایک کنارے پر کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ لوگ کٹ کٹ کر کل سرات سے جہنم میں گر رہے ہیں, اب سوچو تو صحیح اس وقت کس طرح کل سرات پر ہم قدم رکھیں. کبھی تصور کیا کل سرات کا؟ دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ آپ تصور کرو ہم پل سراط کے کنارے کھڑے, اللہ تصور کرے ہم پل سراط کے کنارے کھڑے. اب میری باری آنے والی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کٹ کر گر رہے ہیں, لوگ گر رہے ہیں. آکڑا اٹھا پکڑ کے گرا دیا, جہنم کا انگارا اٹھا گرا دیا, اور چیخو پکار مچی ہوئی ہے, لوگ جہنم کی گہرائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں. چیخو پکار مچی ہوئی ہے, لوگ گرتے ہی چلے جا رہے جہنم کے اندر. اب مجھے میرے سارے معاملات یاد آ رہے ہیں, ابھی میری باری نہیں آئی ہے گزرنے کی. اب انہوں نے کیا 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 تھا, میں کیسے گزروں گا پل سے رات سے, کیسے گزروں گا پل سے رات سے, میں اگر کٹ کے گر گیا تو کیا بنے گا؟ دیکھا جائے گا, ہزاروں سالوں میں جا کر تو کوئی جہنم کی دیوی پوچھے گا, اتنا گہرا کھڑا ہے, دیکھا جائے گا. آگے پکڑ پکڑ کر گرا رہے ہوں گے, کٹ کٹ کر گر رہا ہوگا, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ مارے مارے جہنم میں بنا ہوا پل سراط, اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل سراط, چیخو پکار کی آواز میں کہتا ہوں دیکھا جائے گا, انسانی عمل پر دیکھا جائے گا, ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے, دیکھی نہیں مل رہے ہوں گے, نہ ماں بیٹے کو ڈکی دے گی نہ بیٹا ماں کو ڈکی دے گا, دیکھا جائے گا. چار کانتوں پر لاد کر قبر میں داف کرا جائیں گے, اکیلے لے جائیں گے, دیکھا جائے گا. دس آدمی میں دیکھ نہیں سکتے قبر میں کیا دیکھیں گے, دیکھا جائے گا. جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی, صبح کی بغیر مر گئے اللہ ناراض ہو اس کے ابھی روٹ گئے, خدا نہ کر سا ایمان برباد ہو گیا, دیکھا جائے گا. کبھی سوچا دیکھا جائے گا, بات کرتا ہے دیکھا جائے گا, کچھ نہیں دیکھا جائے گا, مر جائیں گے. مذاق سمجھا ہوا ہے اپنے سینے کو, بنایا ہوا سینے کو, ارے مرنے کے لیے جیو, تم تو جینے کے لیے جی رہے ہو, مرنے کے لیے جیو, مت بھولو کہ مرنا ہے, خدا کی قسم مرنا ہے, میرے رب کی عزت کی قسم مرنا ہے, اور کبھی بھی مرنا ہے سب رہ جائے گا, تو مل تو دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ کس سے دیکھا جائے گا، میرا کس سے سہا جائے گا؟ نہیں بولے ایسی باتیں، کیوں بولتے ہو؟ کیوں بے باقی کرتے ہو؟ منع کرتے بے پردگی مت کرو، دیکھا جائے گا۔ اس طرح کی زندگی مت گزارو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، یہ تو دیکھا جائے گا، تو مت کرے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا کرے۔
اللہ اکبر، کتنا عام جملہ ہے نا کہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا کل دیکھیں گے۔ یہ ہم سب کو اپنے اوپر لینا ہے۔ اگر ہمارا دل نہیں ڈر رہا نا اس قرآن کو پڑھ کے بھی، تو یاد رکھیے کہ پھر ہم قرآن پورا کر کے بھی نہیں ڈریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنا خوف بڑھا دے۔ پھر ایک دفعہ اس دعا کو دہرا لیجیے کہ اللہ اپنی محبت کو میرے لیے سب سے پیاری چیز اور اپنے خوف کو میرے لیے سب سے خوف دلانے والی چیز بنا دے، کیونکہ جب تک دل میں ڈر نہیں آئے گا بات نہیں بنے گی، کام صحیح نہیں ہوں گے۔ یہ تو بس ہم اپنی مستی، اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا لے، اور مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے۔ دنیا کے ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے، تو میری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈک دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ چاہیں تو ڈسکشن شیئرنگ کیجیے، ہم بریک لیں گے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اگلا سبق بھی شروع کریں گے۔ اس لیے جو ساتھی چلے جاتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں، اور کل ہماری تفسیر زیادہ جلدی شروع ہوگی، اسے آپ لوگ کسی بھی وقت تفسیر شروع ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، تربیت کا حصہ ہوتا ہے، یہ سب جو کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ یہ آپ ہی کے فائدے کا ہے۔ کل آپ کو یہ باتیں پڑھیں گی، تو جب آپ کو کلاس کا ٹائم شروع اور آخر دے دیا، اس میں کبھی بھی کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم 106 ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم 20 سے 25 منٹ کے اندر دوبارہ اگلی سورت کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کل کلام اللہ سے نسبتاً لمبا ہے، تو تھوڑا سا حصہ ہم آج کریں گے جی۔ انشاءاللہ یہ آپ کو اویلیبل کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وقت کا بہترین استعمال کیجیے۔
جزاک اللہ خیرن کسی واسن جزا سازا جی، الحمدللہ رب العالمین۔ سو آج کی آیات تو بہت ہم سب کو جھنجھوڑنے والی تھی، کتنا کچھ ہم سب ہمارے سامنے امیجنیشن کتنی کلیئر آ جاتی ہے، اور سبحان اللہ یہ لاسٹ کلپ نے تو کتنا ہم سب کو بالکل فوکس کروا دیا کہ ہماری آخرت سب سے بڑی ہے، پھر اس کے نقصان پر ہم اس دنیا کو بنا لیتے، جس سو ڈینجرس۔ کیا سیکھا آپ سب لوگوں نے؟ دیکھیں یہاں پر جی was teaching Aura yesterday and can totally relate how we laugh at dress restrictions and think we can laugh the same way on Day of Judgment. May Allah subhanahu wa ta'ala help us correct our ways, Ya Rab, before it's too late. Bilkul. Aur har cheez isi baat hoti hai. Ab, for example, ke agar hum apne aap ko dekhe, to agar hum bahut bade bade gunahon se bache hue hain aur koshish karte hain ki na kare, to hamare liye wo choti choti cheezein kitni badi ban jayengi. Bilkul. Aur duniya bemaani lagi na. Bilkul. دنیا بے معنی لگتی ہے، اور جب واقعی یہ موت سامنے آتی ہے اور آخرت ایک دم ہمارے سامنے ایک پکچرائز ہو جاتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ جو ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ واقعی ایک دھوکا ہے، ڈسپشن ہے، اور شاکنگ ٹروتھ ول بی ریویل دیٹ ڈے۔ مے اللہ پروٹیکٹ اس فرام دی سختی آف جہنم، آمین۔ میں یہ سوچ رہی تھی میں نے کہا کہ نارملی ہم بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، فار ایگزامپل یہ لباس کی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کسی اور کی بات آ رہی ہو کہ ہاں بھائی فلاں فلاں بہت بے لباس ہیں، یا ان کے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہوتے، یا لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کو ان جگہوں پہ رکھ کے سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی تو کتنی ساری چیزوں کو ان امپورٹنٹ سمجھ کے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میں کہوں گی، ان کو بتاؤں گی میری پریشانی بہت بڑی تھی، یا میں تو یہ کر نہیں سکتی تھی، میرا معاملہ بڑا ڈفرینٹ تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے معاملات ڈفرینٹ نہیں ہوتے، ہماری صرف اور صرف ہمت کے مطابق کام ہوتا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں، روح کو ہلا دینے والے سچویشن بالکل. کیوں نہیں آج سمجھ لیں, اس دن تو ریئلائز کریں گے ہی, آج کر لیں تو بچ جائیں گے نا. بالکل صحیح بات آپ نے لکھی ہے کہ ایک دن آنا ہے کہ جب ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آنی ہی ہوں گی, یعنی کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. اور دنیا کی ساری سمجھ میں نہیں آیا مجھے, اپنے اندر نظر ساری برائیاں اپنے اندر نظر آ رہی ہے نا. بالکل اپنا مخاصبہ ہم سب کرتے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں کہ ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی, جس کو ہم بعض اوقات فقیر سمجھیں یا ہم سوچیں یہ تو بس گناہ نہیں ہے, یہ تو میرے پاس چوائس ہے, ہم ان بیکار کاموں کو ان کو بھی چھوڑ کے بلکہ نیکیوں سے ریپلیس کریں. آمین. انشاءاللہ. بس یہ آپ میں سے کوئی اگر مائک پر آ کے شیئر کرنا چاہا کرے تو آپ تو پلیز یہاں لکھیں یا ہینڈ ریز کیا کریں, تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Today morning got news of 3 young Muslim medical Muslims shot in USA. Death is around us in any way or form, yet we are so indifferent towards it. یہ آپ نے بالکل صحیح بات لکھی کہ واقعی میں کہ ہمارے قریب ہم سمجھتے نہیں کہ موت کتنی کلوز ہے, پتا نہیں کب کس لمحے آ سکتی. اور جیسا دیکھیں کہ بہت ساری ایسی شاکنگ آپ سب نے بھی ڈیتھ سن رکھی ہوں گی نا, کہ ہم سوچتے ہیں ابھی تو کل بات ہوئی تھی, ایسی تو کوئی بات نہیں تھی, مگر پھر آج وہ نہیں ہے اس دنیا میں. تو یہ کتنی زبردست بات ہے. جی بالکل. انشاءاللہ شفقت انشاءاللہ سے ریکویسٹ کی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ اس کو فارورڈ کریں گے, تو جیسے وہ دیں گے تو آپ سب کے لیے اویلیبل کر دیں گے, ای میل میں بھی سینڈ کر دیں گے. آج کی آیات واقعی جھنجھوڑنے والی تھی. جی انشاءاللہ تعالیٰ. چلے جزاکم اللہ خیرن کثیر واسن الرضا. انشاءاللہ ہم لوگ بھی یہاں بریک کرتے ہیں اپنی, ٹھیک ہے, اور 20 منٹس کی بریک کریں گے, اور اس کے بعد جیسے کہ استاد نے بتایا اپنا لیسن شروع کریں گے نیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.